کچھ خاص ذاتی تجربات، باتیں ہیں کچھ خاص ذاتی تجربات۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل عید کے دنوں میں ایک ایسا خاص پروگرام ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں جس میں بہت ہی زیادہ تجربہ کار جہاندیدہ شخصیات کا ہمیں تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میری مراد ہمارے اس پروگرام میں قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور نگران شورا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور بڑی دلچسپ گفتگو بھی ہوتی ہے اور زندگی کے بہت سارے معاملات پر ڈسکس ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو تجربہ ہو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قبلہ مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی قاسم صاحب ہمارے درمیان ہیں، پروگرام کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ ذاتی تجربات میں ہم نارملی ڈسکس کرتے ہیں کہ پچھلے پروگرام سے اس پروگرام کے درمیان کوئی ایسا زندگی کا واقعہ یا کچھ ایسے تجربات، ویسے تو زندگی تجربات سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور جب سفر ہوتے ہیں یا کوئی نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ماشاء اللہ ماہ رمضان میں آپ نے امت کو ایک اور عظیم تحفہ عطا فرمایا اور وہ ہے تفسیر قرآن، تعلیم القرآن۔ ہم سن تو رہے تھے کہ تفسیر قرآن سرات الجنان 10 جلدوں کے بعد ایک ایسی کتاب بھی آ رہی ہے جو شارٹ تفسیر ہوگی، تو یہ سال تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا تفسیر قرآن میں گزرا ہوگا۔ اور کیسا ایکسپیرینس رہا کہ ایک بڑی چیز کو کیا آپ نے سرات الجنان سے یہ سب کچھ ایکسٹریکٹ کیا یا نئے سرے سے پورا یہ کام کرنا پڑا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو رمضان المبارک میں بڑا خوبصورت ایکسپیرینس یہ ہوا کہ کنز العرفان جو ترجمہ قرآن کیا ہوا ہے میں نے
جی،
اور اس کا حاشیہ ہے مختصر افہام القرآن
جی جی،
تو یہ ترجمہ جو ہے نا یہ پشتو زبان میں آیا
جی 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 جی۔
اچھا یہ آ گیا رمضان کے بالکل شروع میں، یہ پشتو زبان میں آیا، اور اس کے پھر چند دنوں کے بعد جو فیضان قرآن تفسیر میری ویڈیو میں ہے
جی،
اس کی USB جو ہے نا وہ آ گئی
جی جی۔
اچھا اس کے فوراً بعد ہمارا جو معرفت القرآن ترجمہ ہے نا، لفظ بلفظ ترجمہ ہے
جی جی،
تو وہ ترجمہ غالباً انڈونیشیا سے یا ملائیشیا سے وہ چھپوایا ہے 3 جلدوں میں، پہلے 6 جلدوں میں تب 3 جلدوں میں، تو وہاں کی کوالٹی معیار اور بہت ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔
اب تو سرات الجنان بھی وہاں سے چھپ کے آنا ہے انشاءاللہ
جی جی جی۔ تو اب مجھے اس کا یہ پتا چلا کہ وہ جو معرفت القرآن ہے اس کا بھی جو پہلا ایڈیشن ہے وہ کسی ایک ہی ادارے نے سارے کا سارا خرید لیا، یا اس کا بڑا حصہ جو ایک ہی ادارے نے خرید لیا
جی جی ماشاءاللہ۔
تو اب یہ تیسرا جو ہے وہ قرآن پاک کے حوالے سے بڑی یعنی خوشگوار جو ہے نا وہ ایک چیز میرے ساتھ ہوئی۔ چوتھے نمبر پہ تفسیر تعلیم القرآن آ گئی، تو یہ چوتھا ماشاء اللہ قرآن پاک کے حوالے سے کام ہو گیا۔ اچھا پانچواں یہ ہوا کہ اے لوگو جو کتاب میں نے مکمل کی تھی، اور رمضان سے پہلے مکمل کی تھی، لیکن رمضان المبارک میں اس کی جو فارمیشن ہے اور یہ جو سارے کام ہیں یہ تقریباً مکمل ہو کے یہ مکتبے کی طرف چلے گئے۔ تو یوں الحمدللہ ایک ہی مہینے کے اندر قرآن پاک کے اوپر 5 کام جو ہے
وہ نزول قرآن کے مہینے میں،
اور تو وہ بڑا خوشگوار اس کا ماشاءاللہ تجربہ تھا۔ اس ایک ہی مہینے کے اندر جو ہے نا وہ اتنے سارے کام قرآن پاک کے حوالے سے ہو گئے۔ اور باقی رہا جی تفسیر، مختصر تفسیر جو ہے تعلیم القرآن، تو یہ اس کا تجربہ اور سرات الجنان کا تجربہ تقریباً ایک ہی جیسا رہا کہ سرات الجنان جب شروع کی تھی نا تو اس وقت بیسیکلی یہ ذہن تھا جو اب تفصیل لکھی۔
اچھا
تعلیم القرآن جو لکھی گئی ہے جب سرات الجنان شروع کی تھی تو یہ اس نیت سے شروع کی تھی، مقصد یہ تھا کہ کنز خزائن العرفان اور نور العرفان، یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمہ کی نور العرفان اور صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خزائن العرفان، ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔
صحیح،
کیونکہ تھا یہ کہ صدر الافاضل کی تفسیر میں علمی رنگ بہت زیادہ تھا لیکن اختصار تھا، اور حکیم الامت مفتی احمد یارخا نعیمی علی رحمہ کی تفسیر میں عشقی اور ذوقی انداز تھا، یعنی وہ علمی تھا یہ عشقی انداز تھا۔
واہ واہ واہ،
آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تبا لذت سوزے جگر کی ہے۔ تو یہ دونوں تفسیریں اسی انداز کی ہیں کہ اعلی حضرت علی رحمہ کا جو پہلا کلام ہے وہ علمی رنگ میں ہے، یہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، تو پہلا ہے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، یہ علمی رنگ میں، اور یہ جو ہے بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے یہ دوسرے رنگ کے اندر ہے۔
ٹھیک ہے،
تو یہ دونوں تفسیریں بھی اسی انداز میں ہیں، ایک علمی انداز میں ہے اور ایک عشقی انداز میں۔ تو نیت یہ تھی کہ ان دونوں تفسیروں کو کمبائن کر کے تو ایک تفسیر بنا دی جائے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آسان کر دیا جائے، کچھ ایڈ بھی کر دیا جائے. تو اس انداز کے اندر اس کے شاید 10 پارے مکمل کیے تھے. پھر نگرانی شورا نے اس حوالے سے کہا کہ تھوڑا سا یہ مفصل ہو جائے، کہ جب اس کو لکھنا ہی ہے تو پھر یہ اس طرح کی ہو جائے کہ یہ مبلغین کے کام آئے. تو پھر اس کا جو انداز بدلا تھا تو نئے سرے سے دوبارہ وہ 10 پاروں میں ایڈیشن کیا تھا.
سبحان اللہ.
تو اس انداز میں 10 جلدیں پوری ہوئی. تو اب وہ مکمل ہوگی، لیکن وہ جو بالکل شروع والی نیت تھی نا وہ باقی تھی.
وہ باقی تھی سبحان،
کہ ایک مختصر ہی ہو لیکن ان دونوں تفسیروں کا مجموعہ ہو، کچھ اس میں ایڈیشن ہو. اور پھر یہ ہے کہ 2 یا 1 جلد میں ہوگی تو پڑھنا آسان ہے، ٹرانسلیشن آسان ہے. تو اس نیت سے پھر اس کو شروع کیا تھا. تو یوں جو ہے اسے کیا گیا. اس میں صراط الجنان کو پیش نظر رکھا گیا، لیکن تقریباً ہوا یہی کہ 50% صراط الجنان لی گئی، 50% اس کے اندر مزید ایڈ کیا گیا. تو یوں دو چیزیں ہوگی. اور ایک بات یہ مزید یہ ہوئی کہ یہ تجربہ ہوا کہ مفصل لکھنا آسان ہے اور مختصر لکھنا مشکل ہے. ایک ہی بات جو ایک صفحے پر ہے، اب اسے 3 لائنوں کے اندر لے کے آنا ہے.
جی
تو اس میں اتنا کچھ حذف کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک مرتبہ کیا کیا اسی تفسیر کے دوران، میں نے کسی کو ایک پارا دیا، میں نے یار اس کو نا مختصر کر دیں. تو انہوں نے کیا کہ اس کو پڑھنا شروع کیا اور مجھے واپس بھیج دیا، مفتی صاحب اس میں تو کوئی لائن ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کو میں کاٹ دوں
مائنس کروں.
تو میں سمجھ گیا کہ یعنی میں اگر مشکل محسوس کر رہا تھا نا تو دوسرا بندہ تو بالکل ہی اس کو ناممکن.
کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نئے سرے سے پھر اس کو سوچ کے لکھا.
محنت پوری نئے سرے سے اس کے اوپر.
کتنا ٹائم لگا اس کو؟
اس میں تقریباً 2 سے 2.5 سال لگ گئے.
اچھا،
صراط الجنان بھی 3 سال میں لکھی تھی.
اچھا،
بھی 2.5 سال کے اندر مکمل. وہ 10 جلدیں 3 سال میں تھی اور یہ 2.5 سال کے اندر جو ہے وہ 2 جلدیں ہیں. اچھا، اس میں میرے ساتھ معاون زیادہ تھے، اس کے اندر معاون بھی کم تھے. تو لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر
2.5 سال لگ گئے. بھائی صاحب رمضان میں جیسے رمضان بتایا کہ 4-5 قرآن کے کام ہوئے، لیکن میں اس وقت آپ کے ساتھ تھا جب یہ شاید اسی دن پشتو قرآن پاک ترجمہ آیا کنز العرفان کا، اور پھر جب تعلیم القرآن آئی تو آپ نے فوری طور پہ میں نے دیکھا اس کو اسپانسر کروانا اور بٹوانے کا اور تقسیم کرنے کا، اور ایک میں نے جذبہ دیکھا کہ بس فوری طور پہ نا کچھ لوگ آگے آئیں، اس کو خریدیں، اس کو تقسیم کریں. تو رائٹ اوے یہ اتنا کیوں مطلب آپ کو ہوتا ہے کیا اس کی؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. مفتی صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کو لکھنے، تیار کرنے اور اس کے لیے جتنا علم چاہیے، تو یہ سب کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتے. اب جو کام ہو سکتے تھے اس میں جلدی کر لو.
واہ 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 واہ، ثواب میں حصہ ملا.
تو اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آدمی، اور دوسرا یہ کہ بہت اس میں کاوش ہے، بہت کوشش ہے، پیچھے بڑی قربانی ہے. جتنا جلدی ہاتھوں میں پہنچے یہ نعمت اتنا. اور جب رمضان مبارک کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن شریف پڑھنے کا رجحان چونکہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے جتنی جلدی ہو سکے ماہ رمضان میں اگر آپ آگے بڑھا دیتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ زیادہ لوگ دیکھیں گے، پڑھیں گے. تو اس لیے پشتو والا بھی اسی دن
ہزاروں میرا خیال ہے ترجمہ قرآن پشتو کے اور سینکڑوں تفسیر قرآن تعلیم القرآن نگرانی شورا نے اسپانسر کروائی شخصیات سے، اور بانٹنے کا اور بٹوانے کا ماشاءاللہ ذہن دیا. تو یہ ماشاءاللہ یہ بھی ہمیں جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم لکھ نہیں سکتے تو کم از کم اس کی اشاعت میں، اس کی ترویج میں اپنا کردار ادا کر.
اپنے اپنے ہر ایک اپنے اپنے حصے کا کام کرتا ہوں.
وہ ہے نا کہ کئی احادیث ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ کسی کام کا جو معاون ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. من جہاز غازین، تو جو کسی مجاہد کے لیے سامان تیار کرتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے. اسی طرح جس نے نیکی کے کام پہ رہنمائی کی تو اسے نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے. یا جس نے کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اسے عمل کرنے کا ثواب اور اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب یہ ملتا ہے. تو یہ سوچ ہو جائے نا تو پھر تو وہی ملٹی پلائی ہوا. جو کیسے کل جو بات کی تھی نا میں نے کہ بھائی معاش کی ایک مشکیزہ ڈالتا ہے یا 100 ڈالتا ہے وہ کم کماتا ہے، اور جو ایک کمپنی بنا لیتا ہے اور
پانی سپلائی
ڈسٹریبیوشن زیادہ کرتا ہے وہ زیادہ کما لیتا ہے.
ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ سوال آتا ہوگا لوگوں کے ذہنوں میں کہ آپ ایک کے بعد ایک پروڈکٹ دے رہے ہیں اور وہ اشاعت بھی ہو رہی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں سیل بھی ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کی رویلٹی کیا ہے؟ آپ اس میں کتنا کماتے ہیں؟ آپ کا اس میں کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ کتنا ہے؟
رویلٹی کا تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے. ذہن میں ایک ہوتا نا کہ بندے کو گمان ہی آ جائے، تو الحمدللہ آج تک گمان بھی نہیں آیا اس کا. ماشاءاللہ. بھائی کتاب ہے اور اتنی زیادہ بک رہی ہے تو بڑی جیسے کہتے ہیں نا ہاٹ پروڈکٹ ہے یہ، تو رائلٹی تو الحمدللہ اس میں نہیں ہوتی. لکھی جاتی ہے, اس کے بعد الحمدللہ جو رائلٹی دوسری مل رہی ہے ثواب کی صورت میں مل رہی ہے.
یعنی آپ ایک روپیہ بھی اس کتاب لکھنے کے حوالے سے یا چھپنے کے بعد کوئی ایڈیشن کے بعد
رائلٹی کے حوالے سے, جسے رائلٹی کہتے ہیں وہ اس کی.
سبحان اللہ, یا ذرا غور کریں ناظرین کہ یہ بھی دعوت اسلامی کی خاصیت ہے. امیر علیہ سنت تو کئی بار یہ فرما چکے ہیں کہ میری تحریر سے میرا اور میری آل, میری جو بچے ہیں ان کے لیے بھی, خاندان والوں کے لیے بھی وصیت بھی فرمائی ہے کہ کوئی اس کا پروفٹ نہیں ہے. تو مفتی قاسم صاحب کی بھی ماشاءاللہ کتابیں اور خاص طور پہ تفسیر قرآن, یہ لکھنا بھی آسان نہیں ہے اور اس کے بعد جو لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہیں.
اس میں ایک ذہن یہ بھی ہے کہ اس کا جتنا بھی نفع ہے
دعوت اسلامی
لکھنے والے کو پتا ہے کہ اس کا نفع کسی کی جیب میں نہیں جا رہا.
واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کسی پبلشر کا ذاتی نہیں ہے نا,
کسی پبلشر کا ذاتی نہیں ہے کہ یار وہ کما رہا ہو
لکھ میں,
ہم کو یوں یار وہ کما رہا ہے وہ کما رہا, یہاں ایسا ہے ہی کوئی نہیں
ماشاء اللہ.
سارے کے سارا نفع نقصان دعوت اسلامی کی طرف جا رہا ہے.
سر, تنظیمی سوچ اور تنظیمی تربیت دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں.
یعنی آپ کے لیے اس حوالے سے کون بینچ مارک بنے کہ مجھے بھی کچھ نہیں لینا اس حوالے سے؟
اس میں تو امیر علیہ سنت ہی سب سے بڑے بینچ مارک ہیں ہمارے,
ماشاء اللہ.
کہ یعنی کہ بینچ مارک بھی یوں کہہ لے کہ ہم ان کے ایک شیڈو کا تھوڑا سا حصہ جنا وہ کر پاتے ہیں, ورنہ لامی بات ہے ان کا جو اخلاص کا درجہ ہے تو اس کی تو الف کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے نا کبھی بھی. تو اصل تو وہی ہے, اصل تو امیر علیہ سنت کی ذات ہی ہے, اور باقی اللہ کرے کہ تھوڑا سا الف تک پہنچے پھر خا تک پہنچے.
کیا بات, کیا بات ہے, بڑوں کی بڑی بات ہے ناظرین. یہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے امیر علیہ سنت کی کتابیں, بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیضان سنت کو دیکھ لیں اور کتابیں, میرا خیال ہے اگر کروڑوں کتابیں چھپی ہیں تو وہ تو دنیا کا ہی دستور بھی ہے نا کہ مؤلف جو ہوتا ہے, لکھنے والا رائٹر ہوتا ہے, وہ پر بک کچھ نہ کچھ تو لے سکتا ہے. شرن بھی اس میں کوئی کباہت نہیں ہے, کروڑوں روپے امیر علیہ سنت کے بن سکتے ہیں, لیکن آپ نے اس کو ایک روپیہ نہیں لیا. اور پھر
ماشاء اللہ ہوتا تو آج آپ اس کو
بیان نہ کر رہے ہوتے,
بیان نہ کرتے, لیا ہوتا تو بیان.
دیکھیں نا کیسی بات, ماشاء اللہ. اور یہ کتنے لوگوں کے لیے سیکھنے کا ہے کہ اپنا اپنا پارٹ, بعض اوقات ہر چیز پیسہ ہی نہیں ہوتی ہے, ثواب کی نیت سے اگر بندہ کرے اور پھر اس کا جو اجر ملتا ہے
مزہ آتا ہے. یہ آسان, جو آپ کا کام بہت مشکل ہے, ہم جو کر رہے تھے نا یہ آسان بہت ہے. آپ جو کر رہے تھے نا اس میں مطلب کہ آپ کو بیٹھنا کرنا لکھنا دماغ. اب مجھے یاد ہے فیصل آباد کے اندر ہم مدنی مشورہ کر رہے تھے, اس پہ عبدالحبیب, میں منچ پر ہوں, صوفے پر ہوں اور سامع اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں, عبدالحبیب میں کھڑے ہیں اور یہ ایک ترجمہ قرآن کی آپ کوئی ترکیب دلا رہے تھے, ایسے اسپینش تھا یا کوئی زبان
تھی, کسی زبان
کا, کسی زبان کا ترجمہ تھا, ترکیب دلا رہے تھے کہ اگر یہ ہو جائے تو 50 لاکھ روپے, انہوں نے کہا تھا 50 لاکھ روپے خرچہ ہے اور اگر یہ ہو جائے گا تو جو بھی اس کے اوپر اسپونسر کرے گا اس کے پورے ٹرانسیکشن کے اوپر
جب تک چھپتا رہے گا,
جب تک چلتا رہے گا, یہ ترکیب دلا رہے تھے اسلام بھائی کو. میں صوفے پہ بیٹھا ہوں, منچ پر ہوں, مائک میرے سامنے, میں اسے اترا, پیچھے وہ چھوٹی سی کیبن بنی ہوئی ہے, میں اس میں گیا, ایک جاننے والے پارٹی ہے, اللہ نے ان کو مال دیا ہے, میں ان کو فون کیا, میں کہا یار جنت کمانے کا موقع آیا ہے, صدقہ جاریہ ہے, وہ کیا ہے, میں کہا یہ ہے 50 لاکھ روپے خرچہ ہے, صاف پیسہ چاہیے, اتنے ٹائم میں چاہیے, بولا ڈن ڈن, اس کی ڈن کرنے کی بھی جو
جلدی کر لو,
جلدی جلدی کر لو, دے دو دے دو دے دو.
تو چاہیے بھی پارشلی تھے کیونکہ سال ڈیڑھ سال تو ٹرانسلیشن میں لگنا تھا, تو تھوڑے تھوڑے کر کے چاہیے.
آ کے بیٹا میں کہا بھائی ہو گیا, آپ کہاں کسی کو دے رہے ہو, میرے کو دو.
اصل میں الحمدللہ یہ وہ جذبہ ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں کوشش کریں تو نیکی ہم کما لیں, لکھنے والے لکھ سکتے ہیں.
50 لاکھ روپے ایک مثال تھا, ہم اتنے پیسے کہاں سے لاتے ہوتے صاحب؟
دیکھیے ثواب آپ کو 50 لاکھ کا پورا ملا ہے,
اللہ پاک کا
اتنا پیسے کہاں سے لاتے ہو, اسی علمیت کہاں سے لاتا ہے, ایسی قابلیت کہاں سے لاتا ہے. تو ہر انسان ہمیں سے جو بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے حصے کا چراغ روشن, اگر ہر شخص نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا نا اندھیرا دور ہو جائے گا.
چلے ناظرین بات تو چلیے, تو اس میں آپ دعوت اسلامی کی مجلس سے جو تراجم ہے, دیکھیں امیر علیہ سنت کی کتابیں ہیں, المدینۃ العلمیہ کی بکس ہیں, مفتی قاسم صاحب کی قرآن کے حوالے سے معاملات ہیں, ٹرانسلیشن ہو رہا ہے, تو آپ چاہیں تو اس نیکی میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں اپنے محرومین کے اصال ثواب کے لیے بھی.
کہ تمل دیکھیں نا, ہمارا تمل ٹرانسلیشن ہو رہا ہے مفتی صاحب,
یہ سب الحمدللہ میرے خیال 18-20
زبانوں میں ترجمہ قرآن
آلموسٹ. تمل تو میں وہاں سے مل کر آیا نا, وہ جو ہمارے اسلام بھائی سری لنکا کولمبو میں ہوتے ہیں وہ اور دیگر ملکوں, کیونکہ یہ تمل جو لینگویج ہے, تھائی لینڈ میں بھی تمل ہیں, ہند میں بھی تمل ہیں, سری لنکا میں بھی تمل ہیں, اور بھی دنیا کے ملکوں میں ہیں,
بہت بڑی تعداد,
بہت بڑی لینگویج ہے. مفتی صاحب تمل زبان کے 300 سے زیادہ الفابیٹ ہیں.
باپ رے باپ,
یہ یاد کرنا اتنا مشکل ہے, یعنی کہ عام یہ تو شاید کر لے, اس کو تو اس کا فن ہے, عبدالربی بھائی یاد کر لیتے ماشاء اللہ زبانیں وغیرہ, یہ کر لیتے, لیکن 300
مشکل ہے. تمل زبان تو ہم نے ایک بار ٹرائی کی تھی, بولنا بھی بہت مشکل,
300 سے زیادہ الفابیٹوں میں, تو اس کو لکھنا کرنا یا 250-300 کے آس پاس جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. تو اب میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا ترجمہ کتنا مشکل ہے, ترجمہ کرتے ہیں, اس کے بعد جاتا ہے, پھر تفتیش ہو کر آتا ہے, پھر کرتے ہیں, پھر آتا ہے,
بڑا لمبا
سسٹم ہے، لیکن
ترجمہ پھر اس کی
تفتیش اور دینی
تفتیش،
دین کی بات ہے نا،
کئی ملکوں کی زبانوں میں 47 کے قریب لینگویج میں ہماری جو کتابیں ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، اور کروڑوں روپے دعوت اسلامی کے سالانہ اخراجات ٹرانسلیشن پہ، تو آپ اس نیکی کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں.
جیسے ابھی یہ جو ہے ابھی مختصر تفسیر تعلیم القرآن،
اس کے بھی کرنا ہے،
تو اس کا یعنی کہ ایٹ لیسٹ اس کی 60 زبانوں میں ٹرانسلیشن تو اس کی کرنی ہے، دنیا کی جتنی بھی زیادہ بولی جانے
والی
ان سب کے اندر کرنا
ہے.
تو اس میں تو میرے خیال اس کا تو خرچہ بھی تھوڑا سا ہی ہے، سراط الجنان کا تو بہت
نہیں ہوگا
نا، وہ تو 50 لاکھ کے آس پاس بنے گا یا اس سے بھی زیادہ.
اصل میں ہر ملک میں ترجمہ ہوتا ہے نا، کہیں ڈالرز میں پیمنٹ ہے، کہیں یورو میں، پاکستان میں ہوتا تو سستا ہو جاتا ہے. تو چلے یہ تو آپ نے ایک رقم دے دیا نا، 60 زبانیں ہیں،
زبان کوئی لے لے.
ہاں اچھا، مزے کی بات ہے کہ اپنی زبان لے لے نا، کوئی انگریز ملک میں بیٹھا تو انگلش لے لے، کوئی جرمن میں بیٹھا وہ جرمن لینگویج کا اسپانسر کر دے. تو سبحان اللہ،
اگر آپ کو کان میں کوئی بھی بتا دے نا کہ یہ دو جلدیں ہیں نا، اس پر ترجمہ 19-20 کا فرق آئے گا ٹرانسلیشن میں.
میرا خیال ہے ابھی کم از کم بھی جو ہے نا $20,000 تو رکھنے چاہیے منیمم، بھی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ $20,000 سے کم میں، کیونکہ باہر ملکوں میں پر ڈالر پیجز کے حساب سے ہوتا ہے، تو $20,000 تقریباً 50-60 لاکھ ہی بنتے ہیں، تو اتنا آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا.
زیادہ 50-60 لاکھ،
اب یہ پتا نہیں، کیونکہ
20-25 لاکھ میں ہو جانا چاہیے،
26 لاکھ میکسیمم میرے خیال ہے.
$10,000 رکھے، 10,000 ڈالر کا چلے، 12,000 رکھے اور بچ گئے تو ہم کسی اور زبان میں ڈال دیں گے، تو $12,000 پر لینگویج کے حساب سے آپ اگر اسپانسر کرنا چاہتے ہیں.
بخاری شریف کا جو کام شروع ہے جی، الحمدللہ یہ 6 کے 6 جو مشہور کتابیں ہیں سیاستہ
جی،
الحمدللہ اس پر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اور اس پر بخاری شریف کا کام شروع ہو چکا، پہلی جلد اس کی
شرح بخاری شریف
صحیح بخاری کی، تو اس کا الحمدللہ انگلش ٹرانسلیشن کا کام بھی ہاتھوں ہاتھ دیا ہوا ہے. یہ چھپنے گئی ہے، انگلش ٹرانسلیشن اس کی ہوتی چلی جائے. کفریہ کے لیے بات کے بارے میں سوال جواب کی کتاب کتنی امپورٹنٹ، اس کا
یہ کتنی جلدوں پہ بخاری شریف انشاءاللہ؟
اب یہ مفتی حسن صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو
دو یا تین جلدوں میں، ماشاءاللہ یہ بھی دو یا تین،
کیا بات ہے کیا بات ہے، دعوت اسلامی
دو یا تین جلدوں میں مختصر کر دیا تھا نا اس سے پہلے، تو یہ
وہ جو مقرر روایات تھی،
مقرر روایت حذف کر کے اور باقی جو ہے 2 سے 3 جلدیں بن رہی ہیں
ماشاءاللہ. چلیں کچھ کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں، کالز دیجیے گا.
علی حسن، میں اسکردو سے بات کر رہا ہوں، میرا نگرانی شورا حاجی عمران سے سوال ہے کہ آپ کو کس ملک میں جانا اور سفر کرنا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟
اسکردو سے، واہ بھائی آپ نے تو بڑی یونیک جگہ سے کال کی، ایک اور کال دے دیں پھر ساتھ جواب لیتے.
عبدالحفیظ قاری وزیر آباد سے عرض گزار ہوں، مفتی صاحب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کو اپنے مسئلے یاد آتے ہوں گے، کبھی کسی نے رستے میں روک کر بھی مسئلہ پوچھا ہے آپ سے؟
چلے جناب، دونوں سوال بڑے دلچسپ ہیں، کس ملک میں جانا اچھا لگتا ہے؟
میں آپ کا وہ جو آپ کلام پڑھتے ہیں وہی کلام سنا دیتا ہوں. بینو شوق مدینے جاوڑا دا،
میرے
دل وچ حسرت ہو رہے نہیں،
ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ
الحمدللہ. اس سے اچھی جگہ کیا ہوگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کی زیارت سے بڑھ کر کون سی گلیاں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک کی زیارت سے بڑھ کر کون سی جگہ ہے؟ سبز گنبد کی زیارت، کعبہ مشرفہ کی زیارت جہاں ہوتی ہو، اس سے زیادہ دل کہیں ہونا مٹ جائے وہ دل، پھر جسے ارمان دوا ہو، اس سے اچھی کوئی جگہ بندہ کا دل کر ہی نہیں سکتا جانے کا، ہے بھی نہیں کہ بندے کا دل کرے جانے کا،
سبحان اللہ. جی مفتی صاحب، آپ سے چلتے پھرتے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ میں ایک سوال ایڈ بھی کر دیتا ہوں، پوچھنا چاہیے مفتی صاحب، مل گئے تو پھر پوچھ ہی لو یا پھر پتہ نہیں کب ملیں گے.
دیکھیں جہاں تک تو یہ ہے نا کہ چلتے پھرتے لوگ سوال پوچھتے ہیں یا نہیں، تو اس میں تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ان پہ بوچھاڑ ہو جاتی ہے سوالات کی، تو بے تحاشا پوچھنے والے ہیں.
اچھا
تو دوسری بات یہ کہ پوچھنا چاہیے یا نہیں، تو اس میں تو یہ ہے کہ ہرگز نہیں پوچھنا چاہیے.
اچھا
مسائل پوچھنے کے جو آداب بیان کیے گئے تو اس میں یہی ہے کہ ایک ہوتا ہے بالکل ایک مسئلے کی نوعیت ہی ایسی ہے نا کہ ہلکی سی نوعیت ہے تو پوچھ لیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بالکل ٹپیکل قسم کے کمپلیکیٹڈ مسائل یا درمیانے درجے کے بھی مسائل ہیں، تو وہ مسئلے کے ادب کے خلاف ہے کہ وہ یوں راہ چلتے پوچھے جائیں. بزرگان دین کی مختلف عادات تھی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ ان کے دروازے پہ کوئی آتا تو جیسے خادم جاتے پوچھتے تو کہتے جی مجھے ملاقات کرنی، کوئی بات پوچھنی، تو اگر انہوں نے حدیث مبارک سننی ہوتی تو پھر تو ان کو اندر بلاتے اور وہی جو ان کی مخصوص نشست تخت والی تھی اس پہ بیٹھتے، خوشبو لگاتے، پھر اسے حدیث سناتے، اور اگر مسئلہ پوچھنا ہوتا تو پھر وہیں کھڑے کھڑے بتا دیتے. اور اسی طرح مسجد نبوی شریف کے بعض ستونوں کے ساتھ کئی اکابر آئمہ تابعین ہیں جن کا معمول یہ پڑھا ہے میں نے کہ وہ مسجد کے اس ستون کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پلر کے ساتھ، اور وہاں پر لوگوں کو مسائل بتاتے رہتے. اور راہ چلتے کا جواز تو لازمی بات ہے کہ ہے ہی، اور حدیث کے اندر بھی ہے، ایون کہ بخاری شریف کے اندر بھی روایات ہیں لیکن علماء نے جو باب الافتاء والاستفتاء ہے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ یوں رات چلتے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں تو خیر گرمی کا فیکٹر بھی اس کے اندر موجود تھا, آج بھی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ چلتے چلتے آدمی کو ویسے بھی جو ہے نا وہ گرمی پسینہ یہ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کے دماغ میں کوئی اور بات چل رہی ہوتی ہے, اس وقت اس کی توجہ بٹی ہوئی ہوتی ہے, اور مسئلہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس میں نہ اور ہاں جو ہے وہ حلال اور حرام کا فرق ڈال دے,
وہ تو عمل شروع کر دے گا,
وہ عمل شروع کر دے گا, اور وہ پھر سمجھا ہوگا کہ میں نے تو پوچھا تھا اور اس کا جواب یہ ملا تھا جبکہ انہوں نے یہ بتایا نہیں تھا. اور ایسا ہوتا ہے کہ یوں راہ چلتے مسئلہ بیان کیا اور بعد میں وہی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جو آپ نے بتایا تھا نا مجھے فلاں موقع پر, یہ تو نہیں بتایا تھا, ہم نے بتایا تھا, ہم نے تو حرام کہا تھا, یعنی کہ جائز نہیں. اس نے کہا اچھا نہیں والا نہیں سنا تھا, جائز ہی سنا تھا. تو یہ مسائل راہ چلتے پوچھنے کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اور آج کا زمانہ ویسے بھی جو نا اتنا ایک روا روی کا اور بالکل وہ ہے نا حسل بسل کا کہ اس کے اندر تو راہ چلتے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے,
اور اتنا مطلب کہ کمپلیکیٹڈ ہے یہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں یوں
جی جی
آپ سے وقت لیے بغیر میں آپ کے پاس آیا ہوں, کوئی اکا دکا کیس ہوا ہوگا
جی. ایسے تین مرتبہ کہیں گے کہ آپ بھی بغیر پوچھے جو ہے نا وہ بغیر یعنی کہ پہلے سے بتائے آپ نہیں آتے مسئلہ پوچھنے, تاکہ ان ہزاروں کو
یعنی یہ کہہ رہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا یہ انداز ہے تاکہ دوسروں
کو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے
بالکل
پہلے.
ویسے میں آپ کی مثال دیتا ہوں, میں کئی جگہ آپ کی مثال کوڈ پرسنلی میں کوڈ کرتا ہوں.
ایک خادم بھی استاد صاحب ٹائم مانگتا ہے آپ سے, میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ سے پہلے وقت ہی لینا.
تو ٹھیک ہے ہم یہی کر سکتے ہیں نا, ہمیں
وقت نہیں وقت ہی لینا چاہیے نا ظاہر ہے.
تو میں کال کرتا ہوں یا رابطہ کرتا ہوں, مفتی صاحب دفتر میں ہی ہیں, پہلے تو پوچھتا ہوں ہاں آ گئے مفتی صاحب, اگر ایک بات کرنے حاضر ہو جاؤں, یا پھر ہم کافی وغیرہ کوئی ہم ایسا ایک نظام بناتے ہیں کہ بالکل ایک ماحول بنے
ہمیشہ ایسا ہو
پھر بات کریں. یعنی کہ بالکل ایسے مطلب نہیں جانا چاہیے, ہر ایک کو اس کو فالو کرنا.
آپ بھی اکثر پوچھتے لیکن وہ کافی والا فیکٹر نہیں ہے,
بس وہ کافی کی وجہ سے رہ گیا نا. غلط بات ہے,
تو نہیں میں نے کافی پی اچھی بنتی ہے گھر میں,
آتے ہی نہیں ہے آپ لوگ کیا کریں بھائی, تو پھر ملیں پیے نا چلے. اچھا یہ مفتی صاحب اب اس میں کوئی دلچسپ واقعہ بھی ہوا ہوگا کبھی, یا کوئی پوچھنے والا ناراض ہو گیا ہوگا چلتے چلتے میں, یا آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی ایسا کچھ ہوا؟
دیکھیے راہ چلتے مسئلہ پوچھنا تو ایک آگے کی بات ہے نا, ٹھیک ہے. آپ صرف ملنے کے اوپر مجھے اپنا تجربہ بتا دیں کیا ہوتا ہے.
راہ چلتے ملنے
کہ راہ چلتے ملنے کے اندر ہی اگر آپ نہیں ملتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
باپ رے باپ, وہ تو بدگمان اور پتہ نہیں کتنی سارے تو ہمارے بارے میں خیالات بنا لیتے
ہیں. بھائی کے ساتھ میں نے بہت سے سفر مدینہ کیے ہیں, تو ان کے ساتھ ایک سیکرٹری ہوتا تھا یعنی بعد میں, جس کا یہی کام ہوتا تھا کہ وہ ہر بزن ہونے والے کو سمجھائے
کہ وہ آپ سے کیوں
یہاں ملنا بہت مشکل ہے, یہاں آزمائش ہوتی ہے اور پھر مجمع جمع ہو جاتا ہے, تو یہ وجہ ہے. تو یوں ایک بندہ مقرر ہے
تو یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس رش لگے گا تو آپ ہر کسی سے تو نہیں مل سکتے. ابھی میں نے تھوڑے دنوں پہلے ہی واقعہ بیان کیا, کوئی بھی مشہور عالم دین ہے, نعت خواہ ہیں, یا ایسی شخصیت ہے جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں, حرمین طیبین میں آپ رش وغیرہ سے اوائڈ کریں. مجھے ایک صاحب نے تھوڑے دنوں پہلے ہی میسج کیا کہ ایک اسلامی بھائی ہیں, وہ اچھا انہیں کا میسج بھیج دیا انہوں نے, کہ اس کا میسج یہ تھا کہ میں عبدالحبیب بھائی کا بہت بڑا فین تھا, میں ان کا کوئی بیان چھوڑتا نہیں تھا, جہاں بیان ہوتا کراچی میں جاتا, اب میں اتنا بدزن ہوں کہ ان کو سننا ہی چھوڑ دیا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں گیا اور میں نے روتے روتے جو ہے نا مکے میں بھی دعا کی, روزہ رسول میں بھی دعا کی کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے. اب میں دعا کر کے آگے بڑھا تو یہ سامنے سے آ رہے تھے, یہ سامنے سے آئے تو میں نے تو سوچا آپ گلے بھی ملوں گا تو بیٹھوں گا بھی تو بات بھی کروں گا, انہوں نے ہاتھ ملایا اور چلے گئے. تو ایسا کیا میرے ساتھ, اب میں نے اس اسلام پر سے رابطہ کیا, پھر تو معافی مانگی ان سے, پھر میں نے ان کو اتفاق نہیں شب برات کو میں نے ان کو بلایا اپنے پاس, سحری ساتھ کروائی, پھر ان کو ساری بات بتائی کہ ایسے کتنے لوگ ہیں, اگر میں سب سے ملوں رش ہو جائے, آپ ہاتھ بھی چومیں تو وہاں چومنے والوں کو بعض اوقات اور کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. برحال پھر ان کو سمجھ آ گیا, لیکن بات ہوئی کہ بہت جلدی لوگ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یار یہ بات
تو قبول ہو گئی نا,
ملنے کے ساتھ بہت کچھ کرنا تھا نا.
انہوں نے دعا تو یہ اللہ میری ملاقات ہو جائے, ملاقات ہو گئی,
لیکن وہ
یا اللہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں, یا اللہ میں ان کے ساتھ بات کروں, پھر ایسے اسباب ہو جاتا آپ کی ہوٹل میں آپ کی ملاقات ہو جائے,
ہو گئی, اب تو خیر خوش ہو گئے وہ. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ بھی مفتی صاحب تھوڑی تربیت فرمائے نا کہ اگر کوئی نہیں مل پایا کسی وجہ سے جیسا آپ چاہتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں کیا اتنا بدگمان ہو جانا, اتنی باتیں کرنا.
بات یہ ہے کہ جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں نا, یا تو ان کا علم نہیں ہے یا ان پہ عمل نہیں ہے, دو چیزیں. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو سلام کرو اور اجازت لو, یہ سری آیت مبارکہ ہے, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. تو اچھا اب اس کے بعد اگر وہ جواب نہ دے تو تو واپس لوٹ آؤ، یہ آیت ہے. اور حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ تم تین مرتبہ جو ہے وہ نوک کرو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور اگر گھر والا آ جائے تو ملاقات کر لو، ورنہ واپس آ جاؤ. اچھا، یہ جتنے بھی دنیا بھر میں مہذب یا سویلائزڈ لوگ شمار کیے جاتے ہیں وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں.
ایسا ہی ہے،
اول تو بغیر اجازت جاتے نہیں، اور اگر چلے جائیں اور سامنے والا باقاعدہ پیغام بھجوا دینا کہ میں بزی ہوں اس وقت، آپ بتا کے آتے تو میں آپ کے لیے، تو وہ ناراض ہوئے بغیر آ جاتے کہ ہاں یار میری غلطی ہے، واقعی اپنی مصروفیت ہے. اور تیسرے نمبر پہ اگر تین مرتبہ کے اندر بھی اس نے جواب نہیں دیا تو بغیر ناراض ہوئے واپس آ جائے. اچھا، یہ حکم قرآنی ہے اور یہ حکم حدیث ہے.
اللہ اکبر. لیکن لوگ کہتے ہیں گھر تھوڑی کہتے ہیں، آپ تو سامنے مسجد میں ملے تھے میرا.
یعنی اب وہاں پر وہ جو بندہ گھر میں ہے، اگر مثال کے طور پہ جسٹ وہ بیڈ پہ ہی لیٹا ہوا تھا اور تب بھی اس نے تین مرتبہ جواب نہیں دیا، اور یہ پتا ہے کہ یار ابھی تو آ کے لیٹا ہی ہوگا، تو کیا دروازہ توڑ دے اس کا؟ بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بھائی سامنے والے پر ہم سے ملنا بھی واجب نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے،
اور اس کے ذہن میں کیا چیز ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اس کی کیا مجبوری ہے، یا وہ کس سوچ کے اندر ہے، یہ بیسیوں چیزیں ہوتی ہیں جسے اگر تھوڑا سا اچھے گمان میں لے لیں تو بندہ بہت ساری تعبیریں کر لے گا.
صحیح.
اور اگر بدگمانی لینی ہے تو کل وہ آپ کا جو سلسلہ تھا اس میں ہم نے بات تو شروع کی تھی لیکن آگے نہیں بڑھی تھی.
جی.
کہانی کے پیچھے کہانی.
جی.
اس میں بھی یہی تھا نا کہ ہم بڑی جلدی جو نا یا تو حسن زن کا شکار یا بدگمانی کا شکار، عقیدت کا شکار یا نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہوتی ہے. اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا صبر کر لے نا تو پتا چلتا ہے کہ نہیں یار اس کا جینوئن ریزن تھا اس کا
ہی.
اور بالفرض جینوئن ریزن نہ بھی ہو تو ایک شرعی حکم موجود ہے کہ آپ کسی سے ملتے ہیں اور سامنے والا اگر آپ کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کرتا تو آپ کے پاس اس کی ناراض ہونے کی گنجائش نہیں ہے. یہ جو اسے مسلمان سے ناراض ہو کے بیٹھ جانا اور یہ طے کر لینا کہ آئندہ نہ میں اس سے ملوں گا نہ میں اس سے سلام لوں گا، یہ حرام ہے.
اللہ، وہ تو گناہگار نہیں ہو، یہ ہو گیا.
اسے مبارک کے اندر تو یہ ہے نا کہ مسلمان سے اگر کوئی یعنی بلا وجہ ناراض ہونا تو ویسے ہی حرام.
صحیح.
اور اگر کوئی وجہ ہے تو تین دن تک اجازت ہے کہ اس سے یہ قطع تعلق ہی رکھے. تین دن سے زیادہ حلال نہیں مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو بندہ یوں بزن ہوا تو یہ صرف یہ نہیں ہوا کہ بھائی میں جسٹ سائیڈ میں ہو گیا، یہ اپنے ذہن میں باقاعدہ عزم مصمم کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے آئندہ اس بندے سے نہ سلام لینا ہے نہ اسے ملنا ہے. تو یہ تو مستقل گناہگار ہے.
اچھا، صرف سلام لینا نہیں ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بھی کہنا ہے بڑا مغرور ہو گیا ہے.
فزیکل بات کر رہے ہیں نا، اب اس سے زیادہ تو واٹس ایپ پر پرابلم ہے نا. بھائی آپ نے اگر سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ کو میسج آئے گا حضور سلام کا جواب دینا واجب ہے،
آپ مغرور آدمی،
سلام کا جواب تو دیں.
نہیں، وہ تو اس کے بعد اور آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ تو بڑے مغرور ہیں، ٹیم چینل پہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں،
ہمارے تو نہیں ہوتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے نا،
اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں،
لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مغرور ہو رہے ہیں. اور
اچھا،
اعلیٰ حضرت ہیں، یعنی کہ میں کام کی مصروفیت کی وجہ سے اگر کوئی جواب نہیں دے سکتا تو اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہیں. جلد نمبر 29 میں اعلیٰ
حضرت،
لیکن صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گا اس کو اور کلیئر کر لیں، اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں اس کا ایک شارٹ کلپ بنوا لیں گے کہ یہ ایک تو آپ نے کہا کہ اس کا ناراض ہونا وہ غلط ہے، حرام ہے. اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ کہ اوروں کو کہنا کہ
وہ غیبت اور اس میں بہتان میں آ جائے گا.
ہاں، تو یہ واٹس ایپ میں اور فزیکل سب میں آ جائے گا،
یہ سب سب میں ہی آئے گا.
ہاں، سب میں آ جائے گا، تاکہ
بدگمانی یا قطع تعلق کی فزیکلی کسی میٹر کی وجہ سے کی ہو اور یا کوئی واٹس ایپ کی وجہ سے کی ہو، دونوں صورتوں میں اگر قطع تعلق ہی اس نے کی ہے یا اب اس کی دوسری جگہ غیبت یا بہتان تراشی کرتا پھر رہا ہے تو گناہگار تو ہے ہی نا اس کا.
استغفر اللہ.
مجھے یہ یاد ہے بڑے لوگوں کے تعلق سے، جب مفتی صاحب بھی بڑے ہیں مگر ان سے چلو اتنا ہے کہ میں ڈائریکٹلی رابطہ کر لیتا ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے شاید اگر میں 92% یا اس سے کم زیادہ میں بات کروں تو میں امیر سنت سے ملاقات کرنا ہو نا تو امیر سنت علی رضا بھائی ہوتے ہیں نا، میں ان کے ذریعے جاتا ہوں. کیا پوزیشن ہے، آ جاؤں مشورہ کر لیں، بات کر لیں، پوچھ لیں، کیونکہ وہ ان کو زیادہ
بالکل
قریب ہیں.
مزاج دیکھ
ان چیزوں جیسے ابھی ہم دو دن پہلے میں ایسے ہی عرض کر رہا ہوں، اپنے اپنے تجربات ہم شیئر کر رہے ہیں نا. تو آج جیسے ہم ابھی افطار میں تھے یا سحری میں تھے، ساتھ آخری تھی سحری افطاری، تو کھانا آیا تھا گھر سے تو میں نے ان کو دیا علی رضا بھائی کو کہ یہ، کیونکہ وہ میں دیکھ رہا تھا میرے سنا چند دنوں سے پرہیزی اور احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں. اب میں دے دوں، مجھے میرے سو کا ظرف پتا ہے
تو آپ کے
میں دوں گا
خاطر کچھ کھائیں گے
لیں گے اور یہ لیں گے مطلب دل رکھنے کے لیے لے لیں گے. اب یہ میرا دل رکھ لیں گے نا ان کو اللہ نہ کرے کوئی مطلب معافی بات نہ. اب ان کو پتا ہے جو سارا نظام دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کھا سیں گے نہیں کھائیں گے لیں گے نہیں لیں گے کیا کریں گے. تو میں نے علی رضا کو دیا کہ ذرا چیک کر لو. وہ اچھا اس نے پہلے دیکھا جیسے کوئی چیز کھٹاس تو نہیں ہے مجھے اندر سا تھا کیا چیز ہے. پھر اس نے مطلب پیش کیا تو میرے ساتھ اسلام آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے میں پہلی بار میں سوال کیا کہ آپ ڈائریکٹ دے سکتے تھے لیکن آپ نے اس لیے کیا تاکہ
یہ مزاج میں
عجیب مطلب میں اس کو یوں کہتا ہوں جو جیسا مفتی صاحب نے کہا سیولائزڈ پرسن جو بھی ہوگا نا وہ پروٹوکول فالو کرے گا.
سبحان اللہ
ہمیشہ پروٹوکول فالو کرے آپ
سب. یہی بھی عینی یہی چیز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام پیش ہوتے تھے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ موجود ہوتے تھے اور ان سے اجازت کے بعد ہی اندر آتے تھے.
بالکل
ہاں یہ باقاعدہ اس کے ایک نہیں اس کے تو بیسیوں واقعات ہیں.
بڑے بڑے صحابہ کرام
بڑے بڑے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ مشہور حدیث مبارک ہے نا کہ اندر آئے تو وہ چٹائی بچھی ہوئی تھی اور گھر میں ایک سائڈ میں مشکیزہ تھا کچھ جو تھے تو وہ رو پڑے
جی جی.
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت ہے. یہ جو حدیث مبارک ہے اس کا پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے تو اس میں یہی ہے کہ آپ گئے اور وہاں پر جا کے مسجد میں ٹہلتے رہے کہ بھئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں. تو جب سرکار نہیں آئے تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ جا کے بتائیں کہ عمر آیا ہے.
اللہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تو پھر آپ وہاں پر گئے. تو یہ پورا طریقہ کار جو ہے یہ احادیث مبارک میں موجود ہے
جو اس کو فالو. اچھا مسئلہ یہ کہ یہ پورا جو ابھی آپ نے جو ٹاپک لیا نا یہ ایک آدمی ڈسٹرب نہیں ہوتا. اب جیسے مفتی صاحب کو پتا چلا کہ فلاں ڈسٹرب ہو گیا تو مفتی صاحب بھی اس ایک بندہ استاد تو ہے نا.
ہاں ہمارے سارے
مفتی صاحب کو بھی لگے گا یار اب دیکھو یار ڈسٹرب ہو گیا اب ان کے کئی کام رکے.
ایسا ہی ہے
آپ کو لگا آپ کے کئی کام رکے مجھے پتا. جس کو بھی یہ لگا یہ فیملیز میں بھی ہے اب یار وہ داما ڈسٹرب ہو گیا مطلب کہ وہ بھائی ڈسٹرب ہو گیا یہ ڈسٹرب ہو گیا. اب ڈسٹرب ہونے کا نہ ہاتھ نہ پیر نہ آنکھ نہ کان کچھ بھی نہیں ہے اور ڈسٹرب ہو گیا. جب ڈسٹرب ہو گیا تو اس کی یہ مفتی صاحب نے جو دو باتیں جملے کہی نا یا تو علم نہیں ہے یا عمل نہیں ہے یہ دونوں کی وجہ سے. تو بندے کو ہر جگہ پہ سیولائز ہونا معاشرہ یہ سب مطلب کہ معاشرتی
مینرز کے نام پر بہت باتیں ہوتی ہیں. تو یہ تو قرآن و حدیث
میں بات تو نا یہ چیزیں یہ معاشرتی سنتوں میں سے
واہ واہ
معاشرتی
یہ بہت خوبصورت ورڈ ہے.
اور اس کے ساتھ یہ جو دنیاوی مینرز ہیں نا یہ اس میں بھی شامل ہے.
واہ واہ واہ
ہم جن معاشروں کے بارے میں
مثالیں
دیتے ہیں وہ غیر مسلم معاشرے ہیں اور ان کے اندر یہ چیز ہے. تو یہ ایک ورلڈلی مینرز کے اندر بھی یہ چیز یعنی کہ مینرز آف لائف کے اندر ایٹیکیٹس جسے کہتے ہیں اس میں شامل ہے.
تو یہ تو خاص
معاشرتی سنت ہے
خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے نا. تو عام لوگوں کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے
سب کے لیے.
مطلب کسی کے گھر پر آپ 25-26 تاریخ کو چلے جائیں غریب آدمی ہے میں تو مجھے تو خیال آئے گا میں اپنا پرسنل بتا رہا ہوں مجھے تو خیال آئے گا غریب آدمی ہے ایک بالکل ایک ایوریج سے بھی نیچے کا اسلام بھائی ہے کوئی بھی ہے میں تو 25-26 کے گھر پہ رات لاسٹ آخر مہینے کی آخری تاریخ کو جانا تو میں احتیاط کروں گا یار بےچارا اہتمام کہاں سے کرے
چائے بھی پلائے گا تو مشکل میں آ جائے گا.
25-26 کے بعد تو ہمارے جو 25-30-40 ہزار والے لوگ ہیں یہ تو مطلب نیل ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو تو شاید قرضہ لینا
کوئی والی بات نہیں کہ اجازت لے کر حالات دیکھ کر
بالکل
دیکھ کر جانا چاہیے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ناظرین باتیں ہو رہی ہیں اسی کو کہتے ہیں ذاتی تجربات اور ان تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کالز دیجیے گا.
محمد فضیل رضا تاری برمنگھم یو کے سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہیلدی اور انفارمیٹیو گفتگو ہو رہی ہے اللہ مزید برکت عطا فرمائے. حضور ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں آپ لوگ خاص طور پہ نگرانی شعبہ اور مفتی قاسم صاحب سے سوال یہ کہ کبھی کسی نفسیاتی مریض یا نفسیاتی ساحل کو بھی ڈیل کرنے کا کوئی تجربہ ہوا ہے؟ دروستہ اہل سنت میں تو طرح طرح کے لوگ آتے ہوں گے تو اگر کوئی ایسا تجربہ ہوا کوئی وہ ڈیل کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا. نگرانی شعبہ سے بھی مل جاتے ہوں گے ملاقات کے دوران مفتی قاسم صاحب سے بھی کیا فرماتے ہیں؟
ماشاء اللہ اگلی کال دیجیے گا.
محمد ایاز رضا تاری انڈونیشیا سے. ماشاءاللہ پروگرام چل رہا ہے ذاتی تجربات مفتی صاحب بھی جلوہ فروز ہیں نگرانی شورا بھی جلوہ فرمائے اور حاجی عبدالحبی بھائی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے دین و دنیا کی برکت اور بھلائی عطا فرمائے. نگرانی شورا اور عبدالحبیب بھائی سے عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ انڈونیشیا آ چکے ہیں انڈونیشیا میں آپ نے کیا دیکھا آپ کے کیا تجربات رہے انڈونیشیا کے حوالے سے تو یہ بھی کچھ شیئر کیجیے گا.
ماشاءاللہ. ایک اور کال دے دیں.
بلا شبہ مدنی چینل کے فیوریٹ پروگراموں میں سے ایک پروگرام جس کا انتظار رہتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے بھی, نگران شورا سے بھی سوال یہ ہے کہ آپ کا مطالعے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے, کتنا مطالعہ کرتے ہیں اور ضرورت کے تحت کرتے ہیں یا بالترتیب بھی کوئی مطالعے کا سلسلہ جاری ہے؟
ماشاءاللہ بہت پیاری کالز ہیں. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نفسیاتی سائلین. جی مفتی صاحب کی کہتے ہو تسی؟
جو ریسرچ ہے نا اس کے مطابق ہمارے ملک میں
نہیں کر رہا ہوں
نہیں, پرسنٹ لوگ نفسیاتی کے لیول ہوتے ہیں. اصل میں ہم تو ڈائریکٹ اس کو پاگل ہی سمجھ لیتے ہیں نا کہ نفسیاتی کا مطلب.
پتا تھا یہ جب ریسرچ پہ گئے نا میں نے کہا مفتی صاحب نے,
ایسا نہیں ہے. یعنی کہ ایک اسٹریس ہوتا ہے, ایک انگزائٹی ہے, ایک ڈپریشن ہے, پھر اسٹریس کے لیول ہے, انگزائٹی کے لیول ہے, ڈپریشن کے لیول ہے. تو یوں جو ہے نا 20-25 کیٹیگریز بنتی.
صحیح.
تو یوں جو ہے نا 60% نفسیاتی ہے. یہ جیسے ابھی جتنی ہم نے باتیں کی ہے نا یہ بیسیکلی ہے نفسیاتی مریض کی.
ہاں یہ جو ناراض ہو جانے والے,
ناراض ہونے والی اور کوئی ریزن معمولی سا ہے اور
اتنا بڑا مشکل ناظرہ
بہت زیادہ ہے نا, یہ امبیلنس. یعنی کہ یہ جو نفسیاتی ہے اسے کہتے کسے, یعنی کہ جو مائنڈ کا بیلنس ہے وہ ڈس بیلنس ہو جائے, یہ اسی کا نام ہے نا. تو یوں تو بہت بڑی تعداد ہے. تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں, اور اب ملنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو جو صرف یعنی کہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم نفسیاتی مریض ہیں, یعنی پریکٹیکلی بتانے آتے ہیں. ایک وہ ہیں جو علاج کے لیے آتے ہیں یا پوچھنے آتے ہیں. جو پوچھنے آتے ہیں تو ان کو تو ہم کوئی نہ کوئی جواب دے دیتے ہیں, اور جو صرف پریکٹیکلی بتانے آتے ہیں ان کو ہم سلام کر دیتے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. باقی میں نے دیکھا یہ ہے کہ نفسیاتی مریض جو بھی ہے, نفسیاتی مریض کہہ لیں یا جذباتی آپ کہہ لیں, دوسرے الفاظ میں جذباتی کے الفاظ بھی اس کے لیے ہوتے ہیں, ان سب کا جو علاج ہے نا وہ ہوتا ایک یا دو جملوں میں.
اچھا.
لیکن اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے. یوں کہہ لیں کہ جملہ جو ہے نا وہ نمک کے برابر اور عمل آٹے کے برابر. جب یہ کمبینیشن چلتا ہے تو پھر ایک پورا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو آپ نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف چیزیں بیان فرمائی, ایک جملہ بیان فرمایا. اب وہ جملہ ان کی پوری زندگی کے کسی خاص معاملے کے حل کے لیے ہوتا تھا. تو اسی طرح یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو جیسے مثال کے حدیث مبارک کے اندر غصے کا علاج ہی بیان کیا ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, یا وضو کر لو, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, یا امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ یہ سمجھو کہ تم سے کتنی خطائیں ہوتی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا ہے, تو تم بھی یہ والا رویہ اختیار کرو. اور یا یہ ہے کہ رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا, معاف کرنا اختیار کرو تمہیں معاف کیا جائے گا. اس طرح کی ایک ایک چیز ہوتی ہے, اس چیز کو آدمی اگر بار 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 اپنے قول, ذہن اور عمل ان کے ساتھ دہراتا رہے نا, تو قول کا اثر ہوتا ہے 5% اور ذہن میں اس کو دہرانے کا جو اثر ہے وہ ہوتا ہے 20%, اور 75% اثر جو ہے نا وہ عمل کا ہوتا ہے.
صحیح.
تو نفسیاتی جتنے معاملات ہیں, اگر ڈپریشن لیول ہے تو وہاں جا کے تو میڈیسن وغیرہ استعمال کرنی پڑتی ہے, لیکن اس سے نیچے نیچے تقریباً ایسی چیزوں کا غم ہے, غصہ ہے, نفرت ہے, عداوت ہے, حسد ہے, تکبر ہے, کینہ ہے, ایون کہ یہ جو باطنی امراض ہیں یہ بھی اصل میں نفسیاتی امراض ہی ہیں. جو روحانی امراض ہے یہ بھی نفسیات. ایک آدمی انتہا درجے کا متکبر ہے, نفسیاتی ہے وہ, اگرچہ دوسرے اعتبار سے وہ بڑا پولائٹ اور ایجوکیٹڈ اور ویل مینرڈ سمجھا جاتا ہو لیکن متکبر ہے تو وہ نفسیاتی ہے. وہ روحانی مرض کے اندر مبتلا ہے. لیکن تکبر کا علاج کیا؟ تکبر کے علاج اسی طرح کے چند ایک جملوں کے اندر ہے کہ اپنی ابتدا دیکھ اپنی انتہا دیکھ. اور یا وہی ہے کہ جو تکبر کرے گا تو قیامت کے دن جناب وہ چیونٹیوں کی صورت میں ہوگا اور مخلوق اس کو رونتی ہوئی جائے گی. تو اس طرح کی ایک آدھ چیز ہی جو ہے اس کا علاج کرتی رہتی ہے. تو یوں ہے کہ نفسیاتی جب ہیں تو ملتے بھی ہیں,
لیکن اس میں بعض اوقات الجھتے بھی ہوں گے جب ان کو آپ کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں, وہ نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہیں, ان کو جب تک اپنے مطلب کا جواب نہ ملے تو پھر ضد کر رہے ہوتے ہیں.
ہوتے ہیں ہر طرح کے. اب لازمی بات ہے ہمارا جب معاشرہ ہے ہی انٹرینڈ اور غیر تربیت یافتہ اور مینرز وغیرہ سے فارغ, تو پھر اس کا نتیجہ تو اسی طرح کا نکلنا ہے نا. تربیت ہی کا ہمارا سب سے بڑا ہمارے ہاں جو پرابلم ہے,
تربیت
پہلے نمبر پہ علم کا ہے, دوسرے نمبر پہ تربیت کا ہے. ہمارے ہاں اسکول کالج میں تعلیم جو ہے نا, ویسے تو اس کا بھی معیار ایسا ہی ہے, دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں ہمارے کسی یونیورسٹی کا نام نہیں ہے, لیکن چلے اس کے باوجود ہم کہہ دیں کہ اربوں روپے کی گرانٹ حکومت دیتی ہے, اربوں روپے کے فنڈ دیتی ہے, اور اسی طرح لوگ بھی بڑی بڑے فنڈ ڈونیشن دیتے ہیں اور یونیورسٹیاں تعمیر کرتے ہیں, لیکن وہ ساری کی ساری تعلیم ہے،
تربیت
تربیت نہیں ہے وہاں پر، تربیت آپ دیکھ، اس لیے پڑھا لکھا جاہل کا لفظ بولا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا جاہل کا مطلب وہی ہوتا ہے جو قرآن پاک کے اندر ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب رحمان کے بندوں سے جاہل خطاب کرتے ہیں، جاہل بات کرتے ہیں، تو وہ ان سے کہتے ہیں سلام. تو یہ جاہل کون ہے؟ اس سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا یا جس کو سائن نہیں کرنے آتے، جو سرکاری طور پہ الٹریٹ شمار کیا جاتا ہے. نہیں، اس سے مراد وہ ہے جس کا رویہ جاہلانہ ہے. معلومات کے اعتبار سے بھلے جتنی مرضی معلومات ہو، لیکن آپ دیکھیں کتنے کتنے بڑی پوسٹوں کے اوپر اور کتنے کتنے بڑے ٹائٹلز والے جو ہے وہ اپنی گھر کی خادمہ کے ساتھ مار مار کے اس کو مرنے کے قریب کر دیا، یا مار ہی دیا اسے، یا اس کو استری سے جلا دیا، یا یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ سارے پڑھے لکھے فارغ لوگ ہی کر رہے ہوتے.
استغفر اللہ. جی نگرانی شورا آپ کے ساتھ.
مجھے نفسیاتی طور پر واسطہ پڑا ہوا ہے لوگوں سے، اس میں میرے لیے قابل رحم وہ ہیں جو وسوسوں کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن گئے. ابھی حال میں بھی سے بہت پریشان، کیونکہ یہاں سے ان کی جان چھٹتی نہیں ہے، یہ کسی کے بارے میں کچھ، ان کو اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہے مجھے وہ ہے، بھی پاکی نہ پاکی، طہارت، یہ وہ، وضو، غسل، نماز. ایک کو تو میں نے پڑا ہوا پانی دیا تو وہ بیچارہ پکڑتے ہوئے ڈر رہا تھا، بولا میں پکڑ سکتا ہوں نہیں پکڑ سکتا، میں پی سکتا ہوں کہ نہیں پی سکتا. بہت قابل رحم شخص تھا، نوجوان تھا، پڑھا لکھا تھا، مطلب باہر ملک میں پڑھا ہوا تھا. تو اس طرح کے جو لوگ ملتے ہیں تو یہ ہوتے، تو ان کو پھر یہی جو وسوسوں کا علاج رسالہ ہے، اس کے مطابق حل بتایا جاتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ اس سے جان چھٹنے کے لیے جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو ایک
عمل نہیں کرتے،
عمل نہیں کرتا، بس وہ سمجھتا ہے کہ کوئی دم کر دے گا، کوئی نظر کر دے گا، کوئی جملہ بول دے گا، یہ کر دے گا تو ہم صحیح ہو جائیں گے. اس کو جو خود جیسے دوائی کھانا ہے، کھا کر جب تک بندہ صحیح ہوتا ہے نا، یہی صحیح ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانے سے صحیح نہیں ہوتا، ڈاکٹر بولے لاکھ آپ کو 10,000 لگا دے، لیکن جب تک اس کی دوائی نہیں استعمال کریں گے، ایون کے لیبورٹری جا کر ٹیسٹ رپورٹ کرانے سے بھی دوائی بندہ صحیح ہوتا جب تک دوائی نہ لے.
انڈونیشیا سے کال تھی، اور یہ بھی بتاتے چلو ناظرین کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں بھی بیرون ملک سے آئے ہوئے وہ اسلام بھائی جو ماشاءاللہ اعتکاف کرنے آئے تھے، ان میں سے کچھ اسلام بھائی موجود ہیں. انڈونیشیا آپ بھی تشریف لے گئے، میری بھی حاضری ہوئی تھی، کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کیسا لگا
انڈونیشیا. اول تو یہ کہ میں انڈونیشین جو ہمارے یہاں، کیونکہ انڈونیشیا مسلم پاپولیشن کا سب سے بڑا ملک ہے، اور میرا جو ان کے انڈونیشین مسلمانوں کے تعلق سے جو ہے یہ انتہائی منکسر المزاج، میں نے ان کو بہت منکسر بالکل مطلب ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتی تھا. ان کے اہم لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مگر بہت سادہ لوگ، مسجد سادہ، ان کا لباس سادہ، ان کا انداز سادہ. اور جب آپ جائیں گے تو آپ کے بارے میں ایسا لگے گا جیسے کہ بیچ بیچ جا رہا ہے، بیچ کو بیچ بیچ جائیں گے.
عبادت کا ذوق بھی،
عبادت کا ذوق شوق ہے، یہ ہے عبادت کا ذوق آپ کو ملیشیا میں بھی ملے گا اور یہ بھی ہے. تو یوں مطلب کہ میں انڈونیشین مسلمانوں کو، اچھا پھر ایسا لگتا ہے کہ ان میں جو ہیں نا وہ علماء سے مربوط ہیں، جو ہیں
ماشاء اللہ
جو علماء سے مربوط ہیں نا، ان کی تربیت میں، ان کی زندگی کے انداز میں، اور جو علماء سے دور ہیں ان کی تربیت زندگی کے اندر میں زمین آسمان کا فرق ہے جو ہمیں نظر آ جاتا ہے
ماشاء اللہ. میں جب تک انڈونیشیا نہیں گیا تھا تو میرا ماننا یہ تھا کہ ترکیہ والے جو لوگ ہیں وہ علماء سے یا مذہبی لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جب میں پہلی بار انڈونیشیا گیا تو میں یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ جو علماء سے، مذہبی لوگوں سے ان کا پیار اور ان کو عزت دینے کا انداز، یعنی وہ اسٹائل تھا کہ ہم تو حیران ہو گئے کہ اس طرح بھی بڑوں کا ادب، یعنی پیش کرتے وقت ان کا جو انداز ہے، واپس جاتے وقت جو ان کا انداز ہے.
دیکھو جاتے ہوئے ہاں
وہ
یہ جیسے آپ جائیں گے نا،
ہاں پیچھ نہیں کریں گے،
یہ جیسے نہیں نمازی کے آگے سترا ہوتا ہے، یہ آپ کے آگے اپنے ہاتھ کا سترا لے کر نکلیں گے، جیسا نہیں جیسے کہ
بڑا ہی مطلب کھانا
پیش کرنے کا انداز، ٹوٹ جائے
پانی پیر پیش کرنے کا انداز. تو ماشاءاللہ بہت با ادب اور
ایسے آداب ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی میں لڑائیاں کم ہوتی ہیں
ماشاءاللہ،
ناراضگیاں کم ہوتی
ہیں،
وہاں طلاق کا ریشو ہمیشہ نیچے ہوگا.
واہ،
کیونکہ ایسا بڑا کم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایک جگہ انتہا درجے کا با اخلاق اور با ادب،
ہاں،
اور دوسری جگہ پر وہ انتہا درجے کا جھگڑالو بن جائے. سپلٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ جو بالکل ہی دو رخ ہوتے ہیں،
ہر کوئی ایسا نہیں، بہت تھوڑی
قلیل تعداد
ایسا ہی ہے.
نارملی یہی ہوتا ہے کہ جس کا جو نیچرل انداز ہے نا وہ ہر جگہ برابر ہوگا. اب اگر میجورٹی کا علماء کے ساتھ مسجدوں میں اس طرح کا رویہ ہے تو ان کا آپس میں، ان کا گھروں کے اندر ویسا ہی رویہ ہوگا، اور وہاں امن سکون ہو.
ماشاءاللہ. مطالعے کے حوالے سے بھی ایک سوال تھا کہ آپ مطالعہ کیسے کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ.
مطالعہ دیکھے دونوں صورتیں, بالترتیب مطالعے کا تو موقع اتنا نہیں ملتا, لیکن دونوں صورتیں مطالعے کی نکل آتی ہیں. موضوع ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے, جیسے مسلسل بیانات ہیں, پورے ماہ رمضان میں بیانات ہی بیانات ہیں, تو اس کے لیے ایک الگ مطالعہ کا سلسلہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے علاوہ الگ سے مطالعے کا سلسلہ.
ماشاءاللہ.
جیسے اس بار میں نے وہ بارے شریعت کا حصہ اول ہے اس کو دیکھنے کی میں نے کوشش کی, اور یہ میں ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ بحر شریعت کا حصہ اول لازمی طور پر دیکھے پڑھے, کم از کم اس وقت ان حالات میں
اللہ اکبر
ہمارے لیے حصہ اول پڑھنا بہت ضروری ہے, تاکہ ہمارے عقائد و نظریات کو صحیح معنی میں پختگی نصیب ہو.
ماشاءاللہ.
اور آپ بھی اس کو دیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کا درس دیں. کفریہ کریمات کے بارے میں سوال جواب اس کو دیکھیں. پھر مفتی صاحب کی جو تفسیر آئی تھی وہ میں نے ساتھ رکھ لی.
ماشاءاللہ
تعلیم القرآن, تو اس سے میں نیت کرتا تھا کہ مفتی صاحب کے لیے بھی ثواب جاریہ
ماشاءاللہ
ایک ہوتا رہے ہو, اس کو پڑھتا رہو, تو یوں ہوتا ہے, دونوں صورتیں ہوتی ہیں.
الحمدللہ میرا زیادہ تر تو بیانات کے لیے مطالعہ ہوتا ہے, کیونکہ جیسے نگرانی شورا کا رمضان میں بہت سارے بیانات تھے, اور پھر ماشاءاللہ تفسیر قرآن تعلیم, پہلے صراط الجنان کمپلیٹ ہوئی, اب تعلیم القرآن کا مطالعہ جاری ہے, اور الحمدللہ آلموسٹ 9 پارے وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لیکن فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ساتھ ساتھ مطالعہ بھی ہو جاتا ہے اس بہانے, تو الحمدللہ پھر اس میں سے کئی چیزیں نکال کر بیانات میں بھی کام آ جاتی ہیں. اللہ پاک مفتی صاحب کو سلامت.
مطالعہ کرتے ہوئے ایک عرض کر دوں کہ ہمارے کتابوں میں پیچھے کی طرف یہ شروع کے صفحات میں فٹ نوٹ, مطلب کہ اشارے, جب بھی مطالعہ کریں نا, مطالعے کا فائدہ
یادداشت,
یادداشت ضرور رکھیں.
اس صفحہ
ایک ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ پوری پڑھ لیں گے کتاب, پھر کوئی پوچھے گا نا کہاں کیا لکھا ہوا ہے, تو ہمیں یاد نہیں ہوگا کیا. اس وقت ایک سطح پر خوبصورت سی باتیں گزر رہی ہوتی ہیں, مدا ودا آ رہا ہوتا ہے, لیکن جب آپ کتاب بند کرتے ہیں نا, تو پھر آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں کیا پڑھا تھا. اس لیے میں نے کتاب میں پڑھا تھا, ایک کتاب یوں پڑھو کہ دوبارہ وہ کتاب پڑھنے کا تمہیں زندگی میں موقع نہیں ملے گا. تو کتاب کو یوں بعض اوقات پڑھتے پڑھتے آپ کہیں کھو جاتے ہیں, ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے, اور لفظ آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں, لائنیں گزر جاتی ہیں, مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا. جن کو صرف کتاب ختم کرنی ہوگی نا, وہ تو آگے بڑھتے جائیں گے, مگر جسے سمجھنا ہوگا نا, وہ پھر جائے گا پیچھے, اور دوبارہ پڑھ کر آئے گا کہ یار میرے لائنیں کیا چھوٹی تھی. تو اس میں تھوڑا وقت تو لگ جائے گا آپ کو, لیکن اس کتاب پڑھنے کا حق ادا ہوگا, اس میں لکھے ہوئے لفظوں کا معنی سمجھنے کا موقع ملے گا, اور اس میں جو حکمت, مصلحت, دانائی کی جو یا رموز یا رمز کی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات, جسے زیادہ کھولنے بیٹھیں گے تو پتہ نہیں کتنا کھولنا پڑتا ہے, تو یہ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اس طرح پڑھیں گے نا تو مطالعہ گرچہ کم ہوگا, لیکن بڑا وہ ٹھوس مطالعہ ہوگا انشاءاللہ.
سب مطالعہ ماشاءاللہ, آپ کس تو بات کرے تو ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اتنا مطالعہ, لیکن رمضان میں کیا خاص آپ نے مطالعہ کیا؟
رمضان المبارک میں میرا عام طور پہ ایک ہی مطالعہ ہوتا ہے, تصوف کا مطالعہ.
اچھا.
رمضان کے اندر کرتا ہوں, تصوف سے ذرا نیک بننے کا ذہن بنتا رہتا ہے نا.
یہ تصوف میں خاص کچھ کتابیں,
تصوف میں ہزاروں کتابیں
ماشاءاللہ,
تو اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ جو ہے نا تھوڑا سا ڈھیر لگا لیا جاتا ہے.
آپ پسند کرتے ہیں کتاب سے مطالعہ یا ڈیجیٹل آئی پیڈ سے؟ اچھا یہ بتائیے کہ مفتی صاحب کے مطالعہ دو قسم کا ہوتا ہے نا, ایک تو ہوتا ہے کہ نظر سے گزار لیا, اور ایک ہوتا ہے کہ بالاستیعاب ایک ایک لائن کو پڑھنا, تو آپ کیسے کرتے ہیں مطالعہ؟
مطالعہ جو ہے نا جیسے یہ دو ہیں, اسی طرح کے اور بھی 5-7 انداز ہوتے ہیں, تو ہر کتاب کے اعتبار سے جدا ہو جاتا ہے.
ٹھیک
ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر احیاء العلوم پڑھی ہے, اب اس کے بعد کیمیا سعادت پڑھنی ہے, تو اب اس کو ویسے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا, اب اگر احیاء العلوم کا بھی خلاصہ پڑھنا ہے تو اب اس کو ویسے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے, یہ بالکل ہی سرسری ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بالاستیعاب مطالعہ جو ہے نا, کور ٹو کور, اس مطالعے میں اب تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پوری کتاب پڑھنی پڑے, یعنی کہ ایک بات شروع کی یہ پڑھی ہوئی ہے, جہاں یہ ختم ہوئی اس سے آگے پڑھ لی, اس سے آگے پڑھی اور یہ دیکھ لیا, یعنی کہ 5-7 صفحے کے بعد تو مصنف کی قوت استدلال کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کتنا اس میں سے اخذ کر سکتے ہیں, تو تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے کہ اگر تو یہ لگے نا کہ بھئی میرے خیال میں اس کی بغیر بھی گزارا ہے, تو پھر تو کتاب کے صفحات کیے اور اتنا تو نکال ہی لیں گے ہم بھی, تو یوں کر کے بند کر دیا, لیکن کتاب پوری ہو گئی, اور فہرست میں دیکھ لیا کوئی ایک آدھ اس میں خاص پوائنٹ ہے تو اس کو جدا کرنا نوٹ کر لیا. اور ایک ہوتا ہے ریسرچ بیسڈ مطالعہ. ریسرچ بیسڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سبجیکٹ کوئی ٹاپک ذہن میں رکھے پھر اس کا مطالعہ کیا, تو یہ بھی جو ہے وہ ایک بڑا دلچسپ ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ذرا دل زیادہ جمتا ہے, ریسرچ بیسڈ مطالعے کے اندر دل زیادہ جمتا ہے.
کوئی ایک ٹاپک سلیکٹ کیا, اب اس کے لیے ٹاپک مختلف کتابوں سے ڈھونڈا اس کو,
پہلے تو ایک کتاب میں تلاش کیا,
ٹھیک ہے,
اور اس کے بعد پھر اسی چیز کو کسی دوسری کتاب میں تلاش کر لیا, تو دونوں طرح ہی چل رہا ہوتا ہے.
ماشاءاللہ. بہرحال کالز تو بہت ساری جمع ہو گئی ہیں, لیکن پھر یہ پروگرام اونلی کال بیسڈ ہو جائے گا, کچھ تجربہ بھی تو اور بھی تو شیئر کریں. آپ بھی تو کچھ سوچ کے آئیں گے, آج کیا بتائیں گے ہم کو پورا سال
کے ساتھ. میں کہ آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر آئے ہوں گے اور کیا کیا باتیں کریں گے, تو آپ کو انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے.
اب تو اس لیے ناظرین
سوچ کے آیا تھا,
آپ بھی یہ سوچ کے,
آپ دونوں بہت کچھ سوچ کے آئے ہوں گے.
یہ تینوں یہی سوچ کے آئے تھے کہ کچھ بات ہو جائے گی اور ایسے ہی دو گھنٹے نکل جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے.
چلے, اصل میں ذہن میں کئی باتیں ہوتی ہیں, لیکن ایسا لگا ہے کہ شاید ناظرین جب کال کر دیتے نا,
ہاں,
تو ان کو بہت زیادہ وہ ہوتی ہے بے چینی
کہ ہماری کال چل دی چاہیے.
یہ بھی ہے کہ آپ کبھی کال کریں, کبھی ہمیں بھی ایکسپیرینس کریں گے نا, تو آپ کو ہوگا. اب جب ہم باتیں کریں گے نا, تو کال کرنے والے کو کہتا ہے یار یہ بھائی
شارٹ کرے,
چلا بھائی میری کال تو
چلا دیتے ہیں, چلا دیتے ہیں, چلو بھائی چار پانچ کالیں چلا دیتے.
ریاض احمد ملتان سے بول رہا ہوں. یہ جو حبیب صاحب ہیں اور جو ان کے ساتھ نگران شورا بیٹھے ہیں, ڈیٹ آف برتھ کا پتہ چل سکتا ہے ان کی کتنی عمر کے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سما ماشاءاللہ. اور وہ جو قاسم صاحب ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی,
آپ اپنی عمر ارشاد فرما دیجئے. اور دوسرا سوال یہ کرنا تھا, جو آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کہ چاندی کی ہے جو آپ نے پہنی ہے؟
میرا مفتی صاحب سے سوال تھا, ابھی سلسلہ چل رہا ہے, تو میرے بدنی بننے ہیں انس رضا, تو وہ دے کے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے رنگ پہنی ہوئی ہے, تو اس کی کوئی وضاحت فرما دیں گے. تو میری طرف سے سب کو عید مبارک.
کتنا غور سے دیکھتے ہیں لوگ. جی مفتی صاحب,
انگوٹھی کا یہ ہے کہ عید والے دن انگوٹھی پہننا مستحب ہے, تو یہ بیسیکلی کل یہ پہنی تھی اور کل سے ابھی تک یہ چلتی آ رہی ہے, باقی پورا سال نہیں میں استعمال کرتا, عید والے دن.
اچھا, اس میں بھی مفتیان کرام کے لیے کچھ زیادہ کتاب ملے؟
وہ جدا گانا ہے.
اچھا,
عید والا دن سب کے لیے, اور عید سے ہٹ کر جو ہے نا وہ قاضی کے لیے, قاضی یا مفتی کے لیے بیان کیا کہ جو اس سے اسٹیمپ لگاتا ہے.
اچھا اچھا,
ایک زمانے میں اسٹیمپ اس سے لگتی تھی نا, مہر کہتے تھے.
اچھا اچھا, انگوٹھی سے
مہر کہتے تھے اسے.
ٹھیک ہے ٹھیک,
تو یہ مہر اسی سے لگتی تھی, اسٹیمپ اس سے لگتی تھی. تو اب چونکہ وہ والی چیز تو ہے نہیں فی زمانہ, تو لہذا وہ یوں نہیں ہے, لیکن یہ کہ عید والے دن پہننا جو ہے وہ. اور ہے یہ چاندی کی بارہ, یہ ہے چاندی کی, اور جو اس کا جوازی وزن ہے اس سے بھی کم ہے یہ.
ٹھیک ہے, کتنا چاندی کی انگوٹھی کتنے وزن والی پہن سکتے ہیں؟
یہ ہے 4.5 ماشے سے کم.
ٹھیک ہے,
4.5 ماشے مکمل نہ, اس سے کم.
اور اس میں ایک نگینہ بھی ہونا چاہیے.
اس میں ایک نگینہ بھی ہونا چاہیے, ایک ہی ہے اس میں.
ٹھیک ہے جناب, چلیں بھائی. اور عمر کتنی حضور آپ کی؟
سالانہ سوال ہے
بھائی. آپ پہلے لگا دیا کرو نا سلائڈ پہ, یہ تین جو حضرات بیٹھے ہیں ان کی عمر اتنی ہو گئی, اب ایک سال بعد بڑھ جاتی ہے نا.
اسلامی تاریخ کے حساب سے 1390 میں میری پیدائش ہوئی ہے, تو آپ جمادی الاولی تین, تو آپ حساب لگا لیں تو یہ 1445 چل رہا ہے, تقریباً 55 لیں,
55 آلموسٹ. ٹھیک ہے, اسلامی لحاظ سے. مفتی صاحب آپ کی عمر مبارک.
47.
میری اسلامی لحاظ سے رمضان میں 51 ایئرز الحمدللہ ہو گئی ہے, 27 رمضان کو میری ولادت ہوئی تو 51 ایئرز. اور ویسے ایک ڈیڑھ سال کا فرق پڑ جاتا ہے, وہ ابھی بھی 50 نہیں ہوئی ہے, 49.5 ہے, لیکن
30 سال میں ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے.
30 سال میں
36 سال میں
ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے.
محمد اسلام تاریخ متنت لولیا ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے ذاتی تجربات سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. نگران شورا مفتی قاسم صاحب, عبدالحبیب بھائی, آپ کو عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو. آپ تینوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ اکثر اوقات بیرون ملک سفر پر اکٹھے ہی ہوتے ہیں, اور آپ تینوں کے ساتھ کوئی یادگار خاص واقعہ ہوا ہو جب آپ بھولتے بھی نہ ہو اور یاد بھی رہتا ہو, اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے.
اب تو بہت ٹائم ہو گیا مفتی صاحب, آپ الگ ہو گئے. ہاں, تینوں نے ساتھ سفر کا بہت عرصہ ہو گیا,
تینوں کا سفر اب ساتھ نہیں.
اب پلان کریں
ابھی, وہ گاڑی سے بچے اللہ کا شکر ہے.
مجھے پتا تھا انہوں نے وہی والا واقعہ لے کر آنا
ہے. سب وہ جو ہے نا, آپ بھولتے بھی نہ ہو, بس بھولتے بھی نہ ہو نا, تو جیسے کو کہتا رہا بھولتے بھی نہ ہو, تو بس دیکھ دو گاڑی یاد آ جاتی ہے.
ڈرائیور کا نام مت بتائیے.
اور ہم سب کا وہ سونا یاد ہو جاتا ہے, وہ جو
میرے ذہن میں ترکی والا عرفا میں, اگر مجھے وہ یاد آ رہا تھا, میں نے کہا گاڑی والا تو کئی بار بتا دیا کہ ہم, شاید وہ بھی بیان تو ہو چکا ہوگا, ترکی گئے تھے اور ترکی میں دعوت اسلامی کے اوائل تھے, ابھی اتنا زیادہ کام نہیں, تو خاص طور پہ عرفا ہم گئے, تو تقریباً 6-7 لوگ ایئرپورٹ پہنچے تھے, تو ناظرین ہم 5-6 لوگ پہنچے ایئرپورٹ پہ, تو ہمیں تو لگا کوئی ایک صاحب لینے, انہوں نے کہا ہم آگے آپ کو لینے آئیں گے, آپ کے آرام کا بھی انتظام ہوگا. جب ہمیں وہ لینے آئے تو ایک ہی گاڑی تھی اور وہ گاڑی میں ہم کس طرح 6 افراد بیٹھے ہیں وہ بھی ایک یادگار ہے، اور نگرانی شورا بھی تھے، مفتی قاسم صاحب بھی تھے، میں تھا اور کچھ اور بھی ذمہ داران تھے. پھر ہم جب وہاں گئے تو ہم پھر ایک کمرے میں، میرا خیال ہے 8 افراد تو تھے کم از کم، ایک ہی کمرے میں ہم سارے لیٹ گئے، تھکے ہوئے بھی بہت تھے. تو وہ ایک تو میں نے ویڈیو بھی اس کی بنائی تھی، پتہ نہیں کہیں ڈیلیٹ ہو گئی ہوگی. تو بہرحال وہ یادگار تھا. اور ماشاء اللہ آج دعوت اسلامی کے 5 کے قریب مدنی مراکز ہیں اور بڑے شاندار انداز سے ترکی میں کام ہو رہا ہے. تو اس سے یہ بھی انداز پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اسٹارٹ میں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، مشکل لمحات ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ پاک مدد کرتا ہے. مصعب ایک بار میں اور آپ بھی ترکی گئے تھے، یاد ہے رات بڑی ٹھنڈ تھی، ہم کہیں سوئے تھے اور وہ نیند نہیں آ رہی تھی ٹھنڈ کی وجہ سے، استنبول میں ہی کسی کے گھر پہ تھے یا ایسا کچھ تھا،
اسی سفر
ہاں وہ ٹھنڈ بہت تھی،
ہم شاہ بھائی کے گھر پہ تھے،
وہ شب جمعہ تھی جس کی صبح ہم مفتی استنبول سے ملنے گئے تھے نا،
ہاں
یہ وہ والی شب کی بات.
اچھا اور ٹھنڈ تھی اور کافی اس میں. تو بہرحال یہ آزمائش بعض اوقات رہتی ہے، تو اٹس اے پارٹ آف بزنس. آپ کو کوئی ایسا یادگار ہو، دو تم ہو گئے ڈسکس، آپ کو کوئی ایسا ہم تینوں کے ساتھ کا سفر ہو اور آپ کو کچھ یاد رہ گیا ہو؟
وہ اکٹھے یادگار ہے
سب کی، ہاں تینوں کی یادگار اکٹھی ہے. چلیں جناب اور کال دیں.
محمد آصف عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میرا نگرانِ شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ نے جتنے بھی اب تک امیر اہل سنت کے ساتھ اعتکاف کیے ہیں، تو اس اعتکاف میں آپ نے ایسی کون سی بات امیر اہل سنت میں دیکھی جو آج تک آپ نے کسی اعتکاف میں نہ دیکھی ہو؟
ماشاءاللہ بیوٹیفل کوسچن.
ایک تو امیر سنت کا انداز ایک مستقل، جس کو کہتے ہیں اصلاح امت کا درد، وہ کنٹینیو ہے. اور احتیاطی جو انداز ہے، ایک امیر سنت کی ایک احتیاطی انداز یہ کہ امیر سنت چونکہ یہیں اعتکاف ہوتے ہیں تو وہ مسجد ہی کا حصہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دو پنکھے ہیں تو ایک پنکھا چلائیں گے.
واہ.
تو جیسے ہم ساتھ ہیں تو نہیں چلائیں گے، کبھی کبھی پنکھا بھی نہیں چلائیں گے، اور اگر لائٹ احتیاط سے چلائیں گے. یعنی یہ جو ہمارے مساجد کے اندر جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک وہاں نماز پڑھ رہا ہے پنکھے کے نیچے، ایک وہاں پنکھا چالو کر نماز پڑھ رہا ہے. بڑی خوبصورت بات کرتا ہوں میرے سنت کہ ایک ہی کمرے کے اندر 4 لوگ سوتے ہیں، ایک ہی پنکھا چل رہا ہوتا ہے. دیکھیے مسجد کے اندر 4 نمازی اگر نماز کے لیے آتے تو 4 پنکھے چلا رہے ہوتے ہیں، ایک پنکھے کے نیچے 4 نمازی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو ایک احتیاطی انداز امیر سنت کا ہر بار جاری رہتا ہے. اس بار جب میں نے امیر سنت کو خاص دیکھا تو امیر سنت نے خود اظہار کیا، تو میں بھی بتا دیتا ہوں. اس بار امیر سنت فرماتے ہیں ماہ رمضان طبیعت کے لحاظ سے انتہائی آزمائشی تھا. جی ہاں، انتہائی آزمائشی تھا. شروع سے لے کر کئی دنوں تک امیر سنت کی جو فزیکلی اور طبیعت کے حساب سے جو تھا وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے کہ ایک تو 76 تو 75-76 اور پھر یہ درد تو آدمی مطلب کہ بیٹھ جائے، مطلب نکلنے کا بظاہر کوئی نہیں، لیکن دوائیں لینی ہیں، کاوے لینے ہیں، کچھ بھی لینا ہے. مگر جو میں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں نے اثر میں آنا ہے، تراویح کے بعد آنا ہے اور فجر کے بعد آنا ہے، بھائی یہ کسی صورت نہیں چھوٹنا چاہیے.
ماشاءاللہ.
وہ جو آپ کا یہ جو احساس ذمہ داری ہے، یہ دیکھ کر ہمیں موٹیویشن بہت مل رہی ہوتی ہے. تو اب چونکہ پچھلے کئی رمضان المبارک میں، یہ جو رمضان المبارک امیر سنت کا تھا وہ ابتدائی کئی دنوں تک بہت ٹھیک ٹھاک آزمائشی تھا، پاؤں کے لحاظ سے، دیگر جو ایک تکالیف کے لحاظ سے اگر کہیں گے فزیکلی میڈیکلی طور پر، پھر مسلسل علاج، مسلسل یہ ڈاکٹر کا تقریباً روزانہ ڈاکٹر کا آنا تھا فجر کے بعد. لیکن اس میں مفتی صاحب شاید ایسا لگتا ہے کہ ایک کا دفعہ چھٹا ہو، وہ جو عیادت و تعزیت کے جو پیغام ہوتے ہیں وہ بھی نہیں چھٹا. یعنی 4 سے 5 تو پر بھی نہیں، تراویح ایک تو فکس ہے، روزہ ایک فکس ہے، جو چیزیں فکس ہو گئیں، ایک فکس ہے تعزیتی پیغام، یہ بھی فکس ہو گیا، یہ بھی نہیں چھٹنا چاہیے. اب ہو گئے 3 پبلکلی آنا، یہ بھی فکس ہو گیا. پھر فکس ہو گیا پبلکلی سحری و افطاری کے لیے آنا، ان کے ٹائمنگ کے لحاظ سے یہ بھی فکس ہو گیا. تو یہ 7-8 چیزیں جو ہے نا، جس کو بالکل ٹائم ٹو ٹائم کرنا ہی کرنا ہے، آنا ہے نا. جیسے ہمارے جنرلی 2-3 چیزیں ہم، یا 4 چیزیں زیادہ تر ہمارے رمضان مبارک میں ہم پابند ہو جاتے ہیں، کہ یہاں 7 سے 8 چیزیں جو ہے نا
ٹائم ٹو ٹائم
ہے کرنی، اور ٹائمنگ میں ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ بھی نہیں ہو سکیں گی. تو یہ جو چیز اس کے علاوہ پھر چند ایک ملاقاتوں کا سلسلہ،
یہ چاند رات کو تقریباً 1200 عاشقان رسول
سے 1000 سے زیادہ اسلام آباد کی ملاقات.
اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ صحت کے ان معاملات کے ساتھ بھی اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور یہ بھی بات سامنے آ جائے. لوگ کہتے ہیں نا امیر علیہ سنت سے ملنا بڑا مشکل ہے یا جناب ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، تو آپ دیکھیں. اور دوران اعتکاف بھی بیرون ملک والوں سے بھی ملاقات ہوئی،
ملاقات ہوتی رہی.
تو بہرحال اللہ کرے کہ میرے علیہ سنت کو اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت رکھے. بڑی پیاری
اسی میں نا، اسی میں یہ بھی ہے وہ جو ہے نا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانا.
جی
بڑھاپے میں جا کے اتنی محنت کرنا جو ہے یہ لاکھوں میں کسی ایک کا کام ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو اسی لیے نا وہ کیا ریاضت کے یہی دن ہے
بڑھاپے
میں کہاں ہمت، جب کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو.
ابھی نوری
جوانی کے اندر اور ہمت کے زمانے میں جتنی عبادت ہو سکے کر لی جائے. جوانی میں کسی نے بہت ہمت کی ہوگی نا تو آخر تک اس کی ہمت اس کو چلائے گی، اور جو جوانی میں ہی جو ہے نا وہ یعنی کہ دھکا سٹارٹ چل رہا ہوگا تو آگے جا کے اس کی گاڑی نے سیز ہو ہی جانا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. جی جناب دو تین کالز ایک ساتھ دے دیں.
حسن حضرت تاریخ عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سوجل پروگرام ذاتی تجربات ماشاء اللہ سوجل بہت اچھا ہے. مفتی قاسم صاحب سے عرض ہے کہ آپ ماشاء اللہ بیانات وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا ابھی کہیں آپ بیان کرنے گئے ہوں کسی ملک میں اور وہاں کے جو آڈینس ہیں جنہوں نے بیان آپ کا سنا ان کا سننے والوں کا انداز آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ کا بھی دل کر رہا ہو کہ ان کو دوبارہ بیان ان کے درمیان کیا جائے، تو کبھی ایسا کوئی تجربہ ہوا ہو تو وہ ارشاد فرما دیں. عبدالحبیب سے سوال عرض ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کی بلڈنگ میں آگ لگی تھی، تو اس آگ لگنے سے آپ کے کیا کیا تجربات ہوئے اور کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا، کچھ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں.
بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا.
میرا نام سید ہاشم علی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. حبیب اتاری صاحب، عمران اتاری صاحب اور مفتی قاسم صاحب کو دلی عید مبارک، رمضان مبارک. میرا مفتی قاسم صاحب سے بس ایک ریکویسٹ ہے کہ جو انہوں نے معرفت القرآن جو لکھی ہے اس پہ اگر 30واں پارا اگر یہ لکھ دیں تو میرے لیے اس کو لینا بھی آسان ہو جائے گا اور اس کو پڑھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو یہ میرے لیے بہت اچھا ہو جائے گا، اور اس صدی کی سب سے بہترین کتاب آپ نے جو ہے یہ لکھی ہے، یہ ترجمہ کیا ہے. جزاک
بہت شکریہ. تیسری کال دے دیں.
نگرانے شورا عبدالحبیب بھائی، حضر حیات تاریخ، نگرانے شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ مدنی ماحول میں کس طرح ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
جی مفتی صاحب، پہلے معرفت القرآن والی بات سمجھ نہیں آئی، 30واں پارا لکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟
میرے خیال میں ایک ایک پارا جو علیحدہ چھپتا ہے نا، تو اس میں بعض اوقات یہ درمیان میں ہوا تھا کہ شاید پچھلے شروع کے 5 یا 10 پارے چھپ رہے تھے، بعد والے نہیں چھپ رہے تھے، لیکن ابھی تو سارے پارے ہی آ چکے نا
الگ الگ.
یعنی ہر پارا جدا، مکمل تو پہلے بھی تھا 6 جلدوں میں تھا، 3 جلدوں میں آ گیا. یعنی ایک ایک پارا جدا، تو اب وہ ایک ایک پارا جدا بھی چھپ چکا ہے، تو میرے خیال میں اب تو اویلیبل ہے وہ.
اس کو حاصل کر لیں، مکتبۃ المدینہ کے نمبرز پر کال کر کے بھی آپ منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ. کبھی ایسا ملک میں کہیں جانا ہوا کہ جن کو بیان کیا؟ اور
بیان میں آج تک کا تو ایکسپیرینس یہی ہے کہ الحمدللہ جہاں بھی کیا ہے تو لوگوں کا جو رسپانس تھا سننے کے اعتبار سے بہت اچھا تھا
ماشاءاللہ.
یعنی پوری توجہ سے سننا، بالکل وہ ہے نا ہما تنگوش ہو کر سننا، تو ہر جگہ الحمدللہ. یو کے میں آپ کے ساتھ، وہاں جرمنی میں اور وہاں پر سوئٹزرلینڈ میں،
اٹلی گئے
میں، دو جگہ کیا تھا، دبئی میں کیا، یعنی جہاں بھی کیا الحمدللہ.
ہوتا ہے ایک آڈینس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا غور سے بڑا رسپانس دیتے ہیں، مطلب بیان کرنے والے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا. تو ایسا کوئی واقعہ یا ایسا کوئی اجتماع بعض اوقات ایسا پاکستان میں بھی ہو جاتا ہے کہ کسی مسجد میں یا کسی علاقے میں جاتے ہیں، یار یہ علاقے والے جب بلاتے ہیں نا تو ان کا ایک انداز ہوتا ہے سننے کا، تو ایسا کوئی ایکسپیرینس؟
وہ انداز تو مختلف ہوتے ہی ہیں، جیسے بعض جگہ نعرے والی ہوتی ہیں.
جی جی.
اچھا اب موضوع بھی وہ ہو، جیسے ربیع الاول شریف کے ایام ہیں تو اس میں جو بیان کا موضوع ہوتا ہے وہ عشق و محبت والا ہوتا ہے، تو اس میں نعرے بھی ہوتے ہیں، تو وہ ذرا یہ روٹین سیٹ کی چیز ہو جاتی ہے. اور باقی مجھے یاد ہے کہ یہاں پر فیضان مدینہ میں ہی میں نے ایک دو بیان کیے تھے، بلکہ نگرانی شورا کو بھی یاد ہوگا کہ فرض علوم کی اہمیت پر بیان تھا، جس کے بعد یہ فرض علوم کورسز.
جی جی جی. بیان
وہ والا تھا.
جی جی جی.
تو وہ بیان مجھے خود یوں یاد ہے کہ میں نے اسے بہت نارملی سا تیار کیا تھا. میں 4-5 پوائنٹس تھے کہ بھائی ان چیزوں میں یہ جاننا ضروری ہے، تو میں نے جا کے بیان کر دیا، لیکن اس بیان کے بعد جو اس کا رسپانس فیڈ بیک آیا اس کا وہ بہت شاندار
ماشاء اللہ. بہت شامیر علیہ سنت کی طرف سے بھی ماشاء اللہ اس پر بہت کلام.
اس میں میں چند ایک جگہ ایکسپیرینس ہوا، کچھ شما جو مختلف ممالک کے، اس میں مجھے ایسا لگا ہے کہ کچھ موضوع ایسے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں نا، ابھی ترکی میں بھی ہوا، ہم ایک جگہ گئے ہمارے اپنے فیضان مدینہ میں، تو نزکار کا نام نکل گیا میرے ذہن سے, تو وہاں یہ جماعت
آئی ہتائی میں
نہیں, ہتائی کے بعد ہم گئے تھے.
ٹھیک ہے,
تو وہاں گئے اور یوکے میں بھی ایک دو جگہ ہوا. مجھے جب بھی غیبت اور فیملی, یہ جب بھی میں نے موضوع لیا ہے یہ اٹھتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب ان سے کہنے کا باپ کیا کہتے ہیں, تو کیونکہ ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, اچھا یہ وہ والا موضوع نہیں ہے جس کو جو کہتے ہیں ریدم اور یوں بتا جاتا ہے, سمجھانے کا موضوع ہوتا ہے, ایگزامپلس ہوتی ہیں. اچھا یہ مسکرا بھی رہے ہوں گے کچھ اپنے اپنی یادیں کر کے, اور کچھ سنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں. پھر جب ان کو کہنا کہ یہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, میں آپ کو میرے اتنے یہ تجربات ہیں اس طرح کے موضوعات جب بھی لیے ہیں, ہم تو پونے گھنٹے گھنٹے زیادہ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ایک, لیکن ایسا فیل ہوتا ہے
اور سننا
چاہتے ہیں. اگر ان کو دو ڈھائی تین گھنٹے لے کر بیٹھو نا, تو اچھا اس کا میں نے جو نتیجہ نکالے شاید ان سے اس موضوع پر
نہیں ہوتی,
بیان کے طور پر کوئی مذہبی طور پر اسکالر جس کو آپ کہتے ہیں وہ آ کر اس شاید اس موضوع پر اس طرح ان سے کوئی ڈسکشن
صحیح
کرتے نہیں ہیں.
دوسروں کا وہ ایشو ہوتا ہے, وہ ان کا پرسنل ایشو ہوتا ہے وہاں پر, اس لیے وہ اس کو جیسے اب یو کے اندر اولاد کی حوالے سے, اولاد کی تربیت کے حوالے سے بیان
جب کریں, بیان کریں
تو وہاں کا ریزلٹ جو ہے کچھ اور
ہی, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کر رہے ہیں.
موت قبر کی بات کریں تو اس کا کچھ نتیجہ اور ہے, لیکن اب اولاد کے حوالے سے جیسے ہی بات کریں سارے سیدھے ہو جائیں گے.
صحیح,
اسی طرح ینگ بیٹھے نا آپ, مطلب جنریشن گیپ پر بیان کریں,
ڈرگس پر کر لیں,
ڈرگس پر کریں آپ, یہ کر یہ مطلب بالکل یہ سنیں گے. اچھا آپ آج کل ٹائم مینجمنٹ پہ بیان کریں آپ, اینگر مینجمنٹ پہ بیان کریں, وہ لوگ غصے کا علاج تو نہیں سمجھ میں آئے گا, اینگر مینجمنٹ وہ سمجھ میں آ جائے گا, غفلت سمجھ میں نہیں آئے گا, ٹائم مینجمنٹ کی وہ سمجھ میں آ جائے گا, حالانکہ سارے ایک ہی موضوع ہیں.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی آڈینس ہے اس کے لحاظ سے موبائل, لیکن ان کے لیے بھی مدنی پھول
کا بیان ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے تو بڑی واضح طور پر ہمارے رہنما فرمائی ہے کہ مرہم وہاں لگاؤ جہاں زخم ہے. اب زخم پر تو مرہم لگا نہیں, پورے بدن پر مرہم رگڑتے رہے تو پورے بدن کو تو حاجت ہی کوئی نہیں تھی,
آپ کو ہرکارا ٹائپ کا مرہم ہوگا. ہاں
وہ کہاں تو یہ اچھا, بعض جگہ پر امام غزالی نے یہاں بھی لکھا ہے کہ ہر جگہ پر دوائی نہیں دی جاتی, کچھ آڈینس ایسی ہوتی ہے جہاں پھلوں سے کام لیا جاتا ہے.
اچھا
پھل ایک ایسا غذا بھی ہے, توانا یعنی بیمار ہو یا نہ ہو, وہ بے عمل ہے یا نہیں ہے, بیمار ہے یا نہیں ہے, کچھ ہے یا نہیں ہے, پھل کھلا دیں پھل سب کے لیے, پھل کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. تو فروٹ پھل کی جو تاثیر ہے, پھل کا جو ریزلٹ ہے نا, وہ موضوعات الگ ہیں, ان کو بھی مبلغین کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہاں پر میں ایسے موضوع لے کے جاؤں,
سافٹ موضوع جس کو
سافٹ موضوع ہوں, اور وہ ہر ایک اس کو مطلب وہ انرجی بھی دے دیتا ہے, سب کے لیے وہ انرجی کا باعث بن جاتا ہے.
اسی صورت بھی ہوتی ہے جہاں نیزے کے پھل کی ضرورت ہوتی ہے,
نیزے کے پھل کی آپریشن چاہیے یعنی
آپریشن,
ہاں جہاں دوائی کی جگہ آپریشن کی, وہ بھی نگرانی شورا سرجن ہے نا ہمارے پاس, وہ پھر کر دیتے ہیں آپریشن. چلے جناب, اور اچھا ہاں, وہ گھر پہ جب بلڈنگ میں آگ لگی تھی تو نو ڈاؤٹ ون آف دا یونیک ایکسپیرینس تھا لائف کا, لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہماری بلڈنگ میں بہت زیادہ خوف و ہراس تھا, اور اس وقت تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اللہ نہ کرے, لوگ باتیں بھی کر رہے تھے کہ بلڈنگ میں پھر جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے. چار مہینے میں اپنے گھر سے باہر رہے, 170 فیملیز آلموسٹ وہاں رہتی ہیں, لیکن الحمد للہ اس وقت چونکہ بلڈنگ میں تھا تو بلڈنگ کمیٹی والوں کو بار بار ہی سمجھاتا کہ ہم نے صبر سے کام لینا ہے اور انشاءاللہ اس کا ہم پھل دیکھیں گے. اچھا اس وقت ایک اور عجیب بات یہ ہوئی کہ لوگ بلڈنگ چھوڑ کے جانے لگے, بیچنے کی باتیں ہونے لگی, تو دل میں یہی تھا کہ نہیں جانا نہیں ہے, انشاءاللہ خیر رہے گی. الحمدللہ ہماری وہ عمارت پھر سے آباد بھی ہوئی, اور اب مزے کی بات یہ کہ اس پورے واقعے کے بعد وہاں کے جو ریٹس ہیں یا جو اس کی چیزیں وہ اور بہتر ہو گئی. تو وہ ہوتا ہے کہ انسان اگر مشکل کے بعد نکلتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے راحت آ جاتی ہے, تو صبر سے کام لینا چاہیے. مطلب ایسا ایکسپیرینس ہونے کے بعد اب اللہ کی رحمت سے یہ ہمت بڑھ گئی ہے کہ بڑے سے بڑے معاملے کے بعد بھی آگے راحت ضرور آتی ہے اگر آپ صبر سے کام لیتے.
دیکھا یہ گیا ہے, اگر آپ جیسے تجربات کی بات کرتے ہیں, چاہے اللہ پاک سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے, وہ آپ کے گھر پر آئے, آپ کے کاروبار پر آئے, آپ کی شخصیت پر آئے, یا کسی اور آپ کے ادارے پر ہے, کچھ بھی ہے, چند دن تک برداشت کرنے کی سہار بندے کے اندر ہونی چاہیے.
بیوٹیفل,
فیصلہ فوراً نہ کرے, یوں کر دو. کچھ ریئر کیس ہیں نو ڈاؤٹ کہ اس پہ فیصلہ فوراً کریں گے تبھی ہوگا, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بندہ تھوڑا سا ٹائم گین کرے, غور کرے, تو اس سے پچھتاوا کم ہوتا ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بول کر پچھتانے سے اچھا ہے نہ بول کر بندہ پچھتائے. تو ایسی چیزیں جب بندے پر آتی ہیں, گھر میں آتی ہیں, جیسے بچے کے ساتھ کوئی ایسا کیس ہو گیا تو فوراً ریئیکٹ کرتے تو بچہ اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے, میاں بیوی میں ہو جاتا ہے, فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ پرابلم آ جاتی ہے. تو طبیعت میں ٹھہراؤ کا ہونا اور اس میں پھر قوت برداشت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں
اسے مبارک میں اس لیے فرمایا گیا, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آدمی کو صبر سے زیادہ وسیع بڑی خوبی کوئی نہیں دی,
کوئی نہیں دی
صبر سے بڑی خوبی.
اس میں ایسا ایک اور الحمدللہ تہذیب سے نعمت کلیئر کر رہا ہوں, میرے لیے یونیک بھی تھا کہ گھر پہ آگ لگی تھی بدھ والے دن اور میں یورپ سے آپ کے ساتھ ہی تھا, میں یہاں آیا تھا اور تین چار دن کنٹینیو آگ لگی رہی. تو ویری نیکسٹ ڈے میرا فیضان مدینہ میں بیان تھا, تو ظاہر ہے کہ اب گھر سے بھی باہر تھے, کسی کے گھر پہ رکے ہوئے تھے, تو بیان الحمدللہ میں نے پھر صبر ایوب پہ ہی کیا اور اسی نیت سے کیا کہ چلیں دوسروں کو بھی بیان کریں اور خود کو بھی تسلی ملے. تو ساری روایات صبر کی اور آزمائش کی اور اس پر صبر سے کیا فوائد ملتے ہیں, تو صبر کے موضوع پہ بیان کیا تھا. تو الحمدللہ یہ بھی ایک آپ سے ایک بار سیکھی تھی میں نے, آپ نے جملہ مجھے بہت پہلے کہا تھا اور میں اس کو بہت کوشش کرتا ہوں اس کو کاپی کرنے کی, کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے نا اس موضوع پہ بیان کرنا شروع کر دو. آپ نے ایک جملہ سکھایا تھا مجھے, کہا تھا یار آپ کو لگتا ہے نا یار کام مجھ سے نہیں ہو رہا, تو آپ اسے بیان کرو گے تو اندر سے آواز آئے گی یار دنیا کو کہہ رہے خود تو کر بھائی,
اور آپ کو وہاں سے مواد ملتا ہے, لائن ملتی ہے, ورنہ آدمی ٹینشن میں چیزیں بھول جاتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے بھول جاتا ہے. دوسرا جب بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسی آزمائش ہے نا خود کو بزی کر دیں.
یہ بھی آپ نے جی بالکل
خالی دماغ پریشان زیادہ ہو
ایسا ہی.
اس بیان کے حوالے سے ایک اور چیز درج کروں, بیان کے بعد نا ایک مرتبہ اس بیان کو 5 منٹ کے لیے یوں دوہرا لے کہ ابھی میں اپنے آپ کے لیے کر رہا ہوں.
واہ 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 سبحان اللہ.
جو بیان سنا تو ایک مرتبہ 5, کیونکہ نکات تو اپنے لکھے ہوتے ہیں سارے اس میں, تو ایک مرتبہ بس اب یہ کہ اب میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں, کیونکہ لوگوں کو سناتے ہوئے اتنی توجہ نہیں رہتی.
ماشاء اللہ.
تو 5 منٹ اپنے آپ کو سنا لے.
ماشاء اللہ سبحان اللہ. سر آپ آل کال دیجیے گا.
عبد الصمد اتاری کراچی کلفٹن سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ تینوں کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور عید کا مزہ دوبالا ہو گیا ہے. آپ لوگ اس طرح کے پروگرام اور بھی کرتے رہیں, یہ بھی آپ سے التجا ہے کہ عام دنوں میں بھی ہونے چاہیے. اور آپ تینوں سے یہ سوال ہے کہ کوئی اپنی عید بتائیں اور عید مدینہ ہو کوئی کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں.
ماشاء اللہ جی بالکل. ایک اور کال دے دیں.
محمد سامد اتاری راول پنڈی چکرانہ سیم 3 سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب آپ کو اور حاجی لوی بھائی آپ کو اور نگرانی شروع آپ کو میری طرف سے عید مبارک ہو. تو میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عالم دین بننے کے لیے انسان کو کیا کیا محنتیں کرنی پڑتی ہیں, آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پرشاد فرمائیے.
ماشاءاللہ. ایک اور کال دیتے.
مجھے مفتی قاسم صاحب, حاجی عبدالحبیب اتاری اور نگران شورا سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی جو دنیاوی تعلیم ہے وہ کتنی ہے, اور درس نظامی والا جو طالب علم ہے تو اس کو دنیاوی تعلیم کتنی حد تک حاصل کرنی چاہیے.
جی پہلا سوال نگرانی شورا سے جو تھا, عید کوئی یادگار عید زندگی میں,
عید مدینہ کا انہوں نے
کہا, عید کا کوئی واقعہ یا
اس سے زیادہ یادگار کیا ہوگا.
ماشاء اللہ
الحمدللہ مدینہ میں عید منائی ہے.
ماشاء اللہ
اس سے زیادہ یادگار کیا ہوگی.
واہ.
وہ عید کے دن سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے.
واہ واہ واہ.
مسجد نبوی شریف میں حاضری ہوئی ہے.
ماشاء اللہ
اس سے زیادہ یادگار آپ کیسے کوئی عید بنا سکتے ہیں کہ غلام امت ہی اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو
اور ان سے عید مانگے.
بالکل وہ یا میرے لیے ساری عیدوں سے زیادہ یادگار عید وہی ہے جو سرکار کے مدینے میں آقا کے مسجد نبی شریف میں گزاری تھی عید کا دن.
آپ نے عید مدینہ
پچھلے مرتبہ کی عید ہے وہ مدینہ منورہ میں تھی, اور اس میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے گنبد خضرا کے بالکل سامنے کوٹ ہے نا
جی,
جو قاضی کی
جی,
تو اس کا وہ جو تھڑا نہیں بنا ہو
جی,
تو وہاں پر بیٹھ گئے. ویسی گنجائش نہیں تھی اندر جانے کی,
پورا فرض
بیٹھ رہا وہیں تھا. تو وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ فجر کے سے پہلے سے لے کے عید کے بعد تک کا جتنا ٹائم تھا وہ سارا گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے گزارا. دائیں بائیں بھی سارے درود پاک پڑھنے والے ہی تھے اور خود بھی درود پاک پڑھتے رہے. تو اب اس سے بڑھ کر تو کوئی دنیا میں چیز
کیا ہو
سبحان اللہ,
کہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے زیارت ہو رہی ہے.
تو بہت
شاندار تھی.
ماشاء اللہ الحمدللہ مجھے بھی شرف ملا عید مدینہ کا, اور واقعی صحیح فرمانے دونوں بزرگ کے, اس سے اچھی عید کیا ہو کہ امتی اپنے آقا کی بارگاہ میں, اور ان سے عرض کرے کہ حضور چھوٹوں کو بڑے عیدی دیتے ہیں, آج آپ کی بارگاہ میں آپ بھی اپنی عیدی میں ہمیں اپنی عید عطا فرمائے, اور جو بھی دل میں تمنائیں بندہ ان سے مانگے. سبحان اللہ عید اتار اس کی ہے
جس بتایا
خواب میں آقا کی عید ہوتی ہے.
عیدی
عیدی سبحان اللہ
مزہ کتنا ہے, کتنا مزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب کیسے پتا چلے عیدی ملی نہیں ملی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, کوئی آقا سے مانگے اور
مانگیں گے مانگے جائیں
یہ ہو ہی نہیں سکتا,
مانگ ہی پائیں گے.
آپ کو وہاں رقت ملتی ہے, سوز ملتا ہے, وہاں ٹھہرنے کی توفیق مل رہی نا جتنی دیر ٹھہراؤ مل رہا ہے, یہ سب کرم کی باتیں ہو رہی ہیں بیٹھے ہیں.
اس کے لیے تو یہی نا کہ سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا
نہر کی ہے,
مومن ہوں مومنوں پہ رعوف و رحیم ہو,
سائل
ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. ایک عالم دین کو کتنا مطالعہ کرنا چاہیے؟
مطالعہ تو اس کے کام کے
اتنے معاف کیجیے, دنیاوی تعلیم کتنی ہونی چاہیے ایک سوال یہ تھا, اور ایک یہ تھا کہ عالم دین بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے. چھوٹے بچے کی کال
پہلے تو ہماری تعلیم پوچھی گئی,
جی
ہمارے صاحب کی تعلیم کتنی ہے
دنیاوی تعلیم, اور پھر ایک عالم دین کو دنیاوی تعلیم کتنی لینی چاہیے؟ جی مفتی صاحب دنیاوی طور پہ
تقریباً پڑھے لکھے ہی ہیں, گریجویشن ہے دنیاوی تعلیم جو ہے گریجویشن ہے اور باقی درس نظامی.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نگران شورا صاحب
بیکم پارٹ ون تک ہی ہے, وہ بھی شاید پورا ہوا نہیں ہوتا اتنا تک ہی ہے.
میرے خیال آپ نے سادسہ تک چھٹے درجے تک یا خامسہ چھٹے درجے تک درس نظامی بھی کیا ہے. میرا بھی بی کام کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا, اور ایسی کوئی دنیاوی خاص تعلیم نہیں ہے. ہم لوگ میمن لوگ ہیں تو بچپن سے پھر کاروبار میں لگ گئے, اور آگے جا کے اللہ نے رحمت کی تو درس نظامی کرنی.
لوگ دو طرح کے نا, کچھ کام کرتے ہیں کچھ بی کام کرتے ہیں.
کچھ لوگوں کے یہاں بی کام کام کرتے ہیں, پھر
بی کام والے ان کے
یہاں کام کرتے ہیں. اچھا جناب, اور سب تو ویسے بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ سرٹیفیکیشنز اور تعلیم کی بجائے اسکلز جو ہیں وہ اس کی اب لیول زیادہ آ گئی. بڑے بڑے سرٹیفکیٹ ہیں, دنیا کی بہت ساری ڈگریاں ہیں, اور بندے میں اسکل ہی نہیں ہے یا کسی چیز کو وہ اپنی بات کو بیان ہی نہیں کر سکتا. تو کیا آپ کہیں گے کہ ایک عالم دین کو درس نظامی کرنے والے کو کہاں تک دنیاوی تعلیم ملنی چاہیے, اس میں کیا احتیاط بھی کرنی چاہیے؟
دیکھیں پہلے جو دنیا کا نظام تعلیم ہے وہ سرٹیفکیٹ اور ڈگریز کے اعتبار سے چلتا رہا,
ٹھیک ہے,
اور وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم کے رجحان اور طریقہ کار اور میتھڈز جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں. ابھی جیسے یہ اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ابھی اس سے بھی آگے کی چیزیں موجود ہیں, یعنی کہ اب یہ فن لینڈ اور اس طرح کے کئی ممالک کا جو نظام تعلیم ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ اب وہ والا مثال کے طور پر اسی ایک ہی ملک میں, باقی پوری دنیا کے اندر نہیں ہے.
صحیح.
تو دنیا میں اس وقت بیسیوں میتھڈز آف ایجوکیشن جو ہے وہ چل رہے ہیں.
ٹھیک.
تو یوں کہہ لیں کہ کسی کی کچھ خوبیاں ہیں کسی کی کچھ خوبیاں ہیں, تو لہٰذا جو ہمارا طریقہ تعلیم چل رہا ہے اس پہ جتنا تبرع کیا جاتا ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ بہرحال آج تک تو پاکستان کے جتنے بھی آفیسرز بیوروکریسی یہ وہ سب ہے وہ وہی پڑھ کے بنی ہوئی ہے اور اچھے خاصے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اب ایک میتھڈ چینج ہو گیا, لوگوں کا انداز چینج ہو گیا, تو لہٰذا اسکل انہینسمنٹ اسکل ڈیولپمنٹ یہ والی چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں, تو لہٰذا اس کو بھی اپنا لینا چاہیے.
تو ربی بھائی اس وقت بڑی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر جو چیز مجھے فیل ہوتی ہے جس نے ایجوکیشن کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے. تقریباً جو بڑی یونیورسٹیز ہیں, میں سب کا تو نہیں کہہ سکتا, لیکن بڑے بڑے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں آئی تھنک کوئی انگیج کرنے کے نام پر, ایڈمیشن کے نام پر یا کسی بھی نام پر, انہوں نے اتنا انٹرٹینمنٹ ماحول اور آؤٹ آف سلیبس ایکٹیویٹیز کے طور پر اور عجیب و غریب ماحول,
ان کو لگتا ہے کہ ڈانس سے سائنسدان بنتا ہے.
ہاں ناچو گے کودو گے تو کچھ,
ہاں بندہ اچھلتا کودتا,
جتنی اونچی جمپ مارو گے ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کر کے لے کر آ جاؤ,
جتنے چھوٹے ہوں گے اتنا بڑا سائنسدان بنے گا. تو ایسا کوئی فارمولا ہے تبھی تو یہ چیزیں ایڈ.
یعنی مجھے پیرنٹس نے بتایا جیسے ایک اسٹام پہ بتا رہے تھے کہ میرا ایک بیٹا ایک یونیورسٹی میں جا رہا ہے, ایک بیٹا یونیورسٹی میں جا رہا ہے, ایک بولتا ہے ابو ٹائم نہیں ہے, ایک بولتا ہے ابو پڑھائی نہیں ہے, اور اس کو وہ فارغ ہی فارغ ہے. یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اگر فارغ ہے,
نہیں ہیں دونوں سچے, جو کہہ رہا ہے ٹائم نہیں ہے وہ بھی پڑھائی کے علاوہ کیا کہہ رہا ہے.
بہت سارے خرافات ہیں, اور پھر بدقسمتی سے گرانی شورا کے ایک بیان میں سنا تھا کہ 25-30% جو ہے وہ اسٹوڈینٹس ڈرگز میں,
70 اخبار میں
اللہ,
یہ کوئی مطلب ہڈن ریسرچ نہیں ہے,
یعنی کئی یونیورسٹیوں میں اس طرح ہے, کئی میں کچھ کم ہے, لیکن بہت
70% نشہ یونیورسٹیز کے اندر دیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ یعنی اگر میں پاکستان کی تو چلو یہ, لیکن دنیا میں
جی جی
اگر آؤٹ آف پاکستان بات کریں تو وومن ابیوزمنٹ آپ کو یہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے سب سے زیادہ وومن ابیوزمنٹ آپ کو وہاں ملتا ہے, چائلڈ ابیوزمنٹ آپ کو اسکولوں میں نظر آتا ہے. یہ میں تو کمپیئر یاد ہوگا لاسٹ ٹائم کے یہاں کوئی جیسے وہ ایک آفیسر آئے تھے تو یہاں پر ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے شاید آپ, میں کہا آپ یہ بتائیے علم دین سیکھنے کا ادارہ ہے, اب میں جامعۃ المدینہ کی اور بھی ہمارے عاشق رسول کے مدارس ہیں, میں کہیں کہ امتحان آئے ختم ہو گئے پتا چلا آپ کو, اور کالج کے باہر ایگزام ہوتا ہے تو اس کے باہر یعنی کھڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ فرق ہے, اس میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ جہاں دین سیکھ رہے تھے نا وہاں امن ہوتا ہے پیار ہوتا ہے, اور جہاں یہ نہیں ہوتا نا وہاں پھر مار دھار ہوتا ہے. تو بڑا خوبصورت کمپیریزن ہے. تربیت ابھی بھی ہمارے دینی اداروں میں ہوتی ہے. تربیت
یہ تو آپ آج کی بات کر رہے ہیں. میں نے 1990 میں میٹرک کیا ہے اور میٹرک کے امتحان میں بالکل یاد آ گیا آپ کے جملے سے کہ جہاں ہم گئے تھے وہاں اس وقت بھی پولیس کھڑی ہوئی تھی. اس زمانے میں جب سینٹر پڑا تھا وہاں بھی مطلب ایسا ماحول تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, فلاں تنظیم آ جائے گی, فلاں لڑکے آ جائیں گے, تو فلاں اسلحہ آ جائے گا.
تو اللہ کے ایس ایچ او کو بھی نہیں پتا کہ کون سی مسجد کے اندر جامعۃ المدینہ یا مطلب دیگر مدرسے کے طلبہ امتحان دے رہے ہیں. ایس ایچ او کو پتا ہی کوئی نہیں ہے کب امتحان ہوگا, کب ختم ہوگا, کب رزلٹ نکل گیا.
لاکھوں لاکھ طلبہ اگر دیکھیں مدرسوں,
لاکھوں لاکھ دیتے ہیں, لاکھوں لاکھ دے ہی رہے ہیں. اب مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے, دنیا بھر کے لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے. میں نے بہت آفیشلس لوگوں سے باتیں کی ہیں, بہت ہائیلی آفیشل سے میں نے باتیں کی ہیں. کمپیریزن آپ کے سامنے, تربیت ہو رہی ہے ان مدارس کے اندر, دین جہاں سکھایا جاتا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے.
لیکن کبھی کبھی ایک واقعہ آ جاتا ہے تو اس کو لے کے بہت کرٹیسائز
نہیں ہوتے واقعات. اصل یہی ہے, جہاں واقعات تو واقعات ہو رہے ہیں وہ نوٹس کرے گا, جو کبھی کبھی ہو جاتا تو نوٹس کر لیتا بندہ.
دوسرا یہ بھی ایک دوسری جگہ کو اسکینڈل آتا ہے نا, تو اس میں پھر 5000 کی لسٹ بھی آ رہی ہوتی ہے, 5000 افراد جو ہے نا جن کے ساتھ یعنی کہ
یہ واقعات ہو,
یہ واقعہ ہوا ہے, ان کی پوری لسٹ آتی ہے.
صحیح,
تو وہ پھر اس کے بعد نا پھر سارے بول رہے ہوتے ہیں یار یہ یونیورسٹی کا مسئلہ ہے, دباؤ ذرا.
اس کو دبانے والے زیادہ اور اس کو اچھالنے والے زیادہ.
ایک میٹر آ جائے تو ایسا ہوتا ہے سارے مدارس ایسے ہیں. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہزاروں بچوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس پر کبھی کوئی نہیں کہتا کہ یونیورسٹی بند کر دو, طالب اداروں میں نہیں جانا.
اسی کے اوپر یہ کالم لکھے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے ایجوکیشن کا ادارہ ہے نا, یہاں ایسا کچھ زیادہ کلام نہ کیا جائے, لوگ بھیجے گے نہیں پھر, اور تعلیم کا حرج ہوگا, علم نور یہ وہ سب, پھر وہ یہ والی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. وہ حالانکہ وہ جو علم اور یہ وہ کہہ کے جو فضائل بیان کرتے ہیں نا, وہ سارے علم دین.
حالانکہ یہاں پر مذہبی طبقے سے اگر آپ بات کریں کہیں کہ نہیں یار برائی پھیلی دبا اس کو, کسی کا عیب نہ کھولو, ٹھیک ہے. یعنی جب آپ مذہبی لوگوں کی باتیں سنیں گے نا,
بات آپ کہہ رہے ہیں, یعنی تعلیمی اداروں میں, دنیاوی اداروں میں کوئی معاملہ ہوا تو مذہبی لوگ کہیں گے کہ بات باہر نہ.
اصل میں یہاں مسئلہ تعلیمی ادارے کی تو ڈسکس ہے ہی نہیں نا, یہاں تو ایک مسلمان کی حرمت ڈسکس ہو رہی ہے. اس کو دبا دیں بھائی, کیوں کر رہے ہیں
اس کو باہر نہ آنے دیں بچی.
اور وہاں اور دوسری طرف جب مذہبی لوگوں کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو اس کو اچھالیں. تو یہ فرق اصل میں دونوں طرف ہے نا, مائنڈ کا فرق, تربیت کا فرق, جب ہوتے ہیں سب دونوں طرف تربیت کا فرق.
یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکچولی مدرسے سے پرابلم نہیں ہے, دین سے پرابلم ہے.
یہ دینی وضع قطع اصل تو دین ہی سے پرابلم ہوتی ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن چونکہ دین کے خلاف ڈائریکٹ بات کرنا جو ہے کسی مسلمان ملک کے اندر یہ بڑا مشکل ہے, تو اب اس کی جگہ یعنی کہ اسلام کی جگہ پھر وہاں لفظ مولوی رکھ دیتے ہیں, لفظ مسلمان رکھ دیتے ہیں, لفظ عالم رکھ دیتے ہیں. ورنہ وہ الفاظ ہٹا کے نا آپ وہاں پر اسلام ڈال دیں تو ان کا اندر یہ ہے اور اس کا باہر ہی.
اللہ اکبر, یہ غور کرنا چاہیے پھر, ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا, فارورڈ کرنا ان چیزوں کو, اس پر بھی غور کرنا چاہیے.
یہ تو ڈرنا چاہیے.
جی بالکل,
برائی ہمارا آج کا ہو نا اس کو پھیلانا ہی.
آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر صرف یہ دیکھ لینا کہ اگر ہم ایک مسلمانوں کے عیب کو پر پردہ ڈالنے کا مزاج ہم بنا لیں, تب تک شریعت واجب نہ کرے کسی کا عیب ظاہر نہ کرے. مجھے صاحب ایسا ہی ہے,
ایسا ہی ہے بالکل. حکم یہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا یعنی اس کا عیب کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے رسوا کر دے گا, اور جو کسی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا.
ہاں
اور اچھا اسی طرح مجھے یاد آ گیا, امیر السنت نے ایک دو مرتبہ ذکر فرمایا یعنی کہ چند ایک افراد ایسے بھی گزرے ہیں نا کہ جنہوں نے امیر علیہ سنت کی مخالفت بے تحاشا کی, پبلکلی بھی, جہاں بیٹھے, نجی محفلوں میں بھی. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ان کے خلاف نا پورا پلندہ ان پر اعتراضات کا اور ان پر چیزوں کا میرے پاس آیا کہ یہ ان کی پوری وہ ہے شیٹ ہے, ان کی ہسٹری شیٹ ہے ان کی, لیکن میں نے اسے یا ضائع کروا دیا
نا,
ہاں میں نے اسے کھولا ہی نہیں اور اسے میں نے ضائع کروا دیا کہ نہیں میں نہ کسی کے ایپ پڑھوں گا نہ بیان کروں گا.
سبحان اللہ.
اور یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کا مجھے پتا ہے کہ ان کی لب و لہجہ, الفاظ, انداز کس قدر شدید
تکلیف دے.
تو یہ ایک مومنانہ صفت ہے, یہ مومنانہ صفت ہے جو پچھلے بزرگوں کے حوالے سے ہوتا تھا نا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ جا رہے تھے تو پیچھے کوئی گالیاں دیتا جا رہا تھا, تو وہ اپنے علاقے میں پہنچے تو فرمایا کہ بھائی اب جو کچھ کہنا نا ادھر ہی کہہ لو, آگے میرا گلی میری شروع ہو جائے گی تو میرا جاننے والا تمہیں کوئی تکلیف نہ دے. تو اب یہ کیا ہے, یہ سوچ ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یعنی کہ اتنا خوبصورت ہے. پہلے آپ کو کوڑے مارے گئے, بلا ناگا کوڑے ہوتے تھے, 10 کوڑے مارنے کے بعد بندہ چینج ہو جاتا تھا کہ اب اس کی ذرا ہمت کم ہوگی ہوگی تو دوسرا تازہ دم بندہ ہے, روزانہ کوڑے پڑتے تھے اور خون جو ہے وہ پورے قمیض پہ اور بدن پہ لگ جاتا تھا. تو جب یہ سب جو ہے وہ سارا سلسلہ ہوا کئی سال چلتا رہا, اور اس کے بعد جب بادشاہ چینج ہوا اور اس کا عقیدہ چینج ہوا اور آپ کو اس نے رہا بھی کر دیا اور آپ کو اعزاز بھی نئے سرے سے دیا کہ آپ امام المسلمین ہیں, اور آپ کا لقب اس وقت سب سے پہلے بنا تھا امام اہل سنت اور امام المسلمین,
اللہ
یہ لقب تھا. تو اس وقت کسی نے کہا کہ حضور جو جن لوگوں نے آپ کو کوڑے مارے اور جس بادشاہ نے آپ پہ ظلم کیا, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کوڑے مارنے والا کوڑے مارنے سے ابھی فارغ نہیں ہوتا تھا, میں اس کو معاف کر دیتا.
اللہ اللہ اللہ,
جس کا یہ پتا کہ ہو سکتا کل دوبارہ یہی مارے آ کے. فرمایا کہ میری وجہ سے قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی امتی کو سزا ہو تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یہ امام محمد
بن بڑی, بڑی, بڑی,
بڑی, بڑی بات. یہ ظرف کی بلندی اور اصل جو یعنی کہ سنت قلبی ہے نا, عفو درگزر والی, یہ اس پر عمل کرنے کا ایک اعلیٰ درجہ ہے.
اچھا مجھے صاحب ایک بات, تھوڑا سا عوامی اعتراض کہ بھئی دیکھیں ہم نے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ مدرسے کی بات کو بھی باہر نہیں آنا چاہیے اگر کوئی ایسی غلط بات ہو گئی ہے یا کالج یونیورسٹی غلطی بات ہو, تو یہ کوئی جواب تو نہیں ہوا نا. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں ایک واقعہ ہوا, آپ نے کہا کالج میں بھی ہوتا ہے, برائی کو تو برا کہیں گے نا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی مدرسے میں یا کسی مذہبی شخصیت سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو غلط تو ہے نا وہ, ہم اس کو کرٹیسائز بھی کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے خلاف جو کاروائی یا جو بھی ہوتا ہے وہ معاملے کو تو ہم برا تو کہیں گے نا.
دیکھیے کیسے گھروں میں ہو رہے ہیں,
اللہ اکبر. نہیں وہ یہ کہتے ہیں آپ یہ جواب دیتے ہیں نا کہ یہاں ہو رہا ہے,
اس سے زیادہ کیسز گھروں میں
وہ بھی غلط ہے
تو کیا کرتے ہیں؟
ٹھیک ہے سب دباتے ہی ہیں نا, گھر میں ہو تو بھی غلط, مدرسے ہو تو بھی غلط,
دبانے چاہیے. یہ بات تو آپ نے سمجھا دی نا کہ اس کو اشتہار, لیکن آپ اس کو غلط تو کہتے ہیں نا.
غلط اچھا دبانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ غلط ہوتا ہی نہیں تو دبانے کا کہتے کیوں؟
تو آپ دبا کے پھر اس چیز کو کنٹینیو تو نہیں کرنے کی بات کر رہے ہوتے نا کہ بھائی جو وہاں ہو رہا ہے تو یہاں بھی کریں.
اس میں یہ تو پاگل ہی ہوگا جو یہ کرے گا کہ چھپائیں گے اور پھر کریں گے.
جی
وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چھپائیں گے اور آئندہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ یہ واقعہ نہ ہو,
اس بندے کے خلاف جو بھی کاروائی ہونی ہے.
اصل یہ ہے کہ حکم شریعت ہے عیب پوشی,
ٹھیک ہے,
کیونکہ واقعہ کچھ بھی ہوا ہو آخر جس کے ساتھ وہ واقعہ ہے اس کی عزت, اس کا خاندان, اس کا فیوچر, اس کے رشتے دار, پھر اس کے ساتھ جو دیگر افراد ہیں ان تک, پھر ان کا خاندان, یہ ایک معاشرے کا بڑا طبقہ ہوتا ہے جو ڈسٹرب ہوتا ہے, جن کو ذہنی اذیت بھی ہوتی ہے, جن کو مستقبل کے خدشات اور خطرات بھی لاحق ہو جاتے ہیں, اور جن کو مستقل ایک ٹینشن ان کے سر پہ سوار ہو جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں کوئی ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ نہ ہو جائے. تو یہ اتنے سارے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے شریعت نے اس کی ابتدا ہی یہ رکھی کہ عیب پوشی کی جائے, عیب چھپایا جائے, خطا چھپائی جائے, باقی اصلاح کا جو ہے. تو میرے خیال میں یہ جس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں تو برائیوں کے خلاف نہی عن المنکر کا فریضہ, برائی سے منع کرنے کا فریضہ جو ہے یہ دینی لوگ ہی ادا کر رہے ہیں, باقی تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ پتہ ہی ہے
آپ کو. میں آپ کو اپنا ایک بتاؤں, امیر سنت کے پاس کراچی کے اچھے صحافی جمع ہوئے, اچھے صحافی, اس میں نیوز رپورٹر بھی تھے, کیمرہ مین بھی تھے اور اس سے اہم لوگ بھی تھے, اور سوال جواب کا سلسلہ تھا, اوپن ڈسکشن تھی. تو اس میں یہ خودکشی والا اس طرح کا واقعہ آیا, تو تھوڑی سی کاؤنٹر ڈسکشن ہوئی. تو امیر سنت نے ان کو مثال دی, اگر یہ واقعہ آپ لوگوں میں سے کسی کے گھر کے ہو جائے تو آپ وہاں دباؤ گے یا آپ چاہیں گے کہ چار کیمرے میرے گھر پر آئیں
اور اس کی تشہیر ہو
اور اس میرے انٹرویو لیا جائے, میری بیٹی ہے میرے بیٹے کا وہ لیا جائے اور اس کو اخبار میں ڈالا جائے, تو آپ یہی کہیں گے کہ یار یہ کسی کو نہ پتا چلے؟ ٹھیک ہے, تو مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے.
یہ واقعی صحافیوں کے لیے اور باقی ایسے یوٹیوبرز اور آج کل سوشل میڈیا انفلوئنسر جو خبر کی تلاش میں رہتے ہیں,
عیب ڈھونڈنے کے پیسے ہیں,
ایسے ہی ہے نا.
جو جتنا بڑا عیب ڈھونڈ کر لائے گا, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تہمت لگ رہی ہے, بہتان لگ رہا ہے, غیبت ہو رہی ہے, دست اندازی ہو رہی ہے, یعنی مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا بدترین سود کا حدیث پاس میں. لیکن کوئی اس کا سب پرابلم بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں ناظرین, معافی چاہتا ہوں آپ سے, خود ہماری پبلک یہ دیکھنے اور سننے کے لیے بے چین ہے. جو مطلب کہ ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ پروڈکٹ لائی جاتی ہے. ہم لوگ ایک بار ذہن بنا لے نا کہ ہم نے اس طرح کی نہ خبریں دیکھنی ہے, پڑھنی نہ سننی ہے,
مزے لے لے کے
ہم سے نا ارے یہ خبر نہیں دینی چاہیے تھی, پوری دیکھی
اس کے ویوز بن گئے نا,
پورے بولی ہاں پورا کر لیا, او ہو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں خود اپنی تو قبر و آخرت کی فکر بھی تو چاہیے نہیں چاہیے، کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟
یہ سب بالکل صحیح ہے، یہی چیز ہے کہ وہی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اور اس کا جو درجہ بیان کیا وہ تو بیان ہی یہ کیا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے.
اللہ.
اور دوسری حدیث مبارک جو فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے. تو اب یہ جو اس طرح کے اسکینڈل فائل کرتے ہیں اور جو اس طرح کے پرسنل ایشوز کے اوپر کلام کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ اور زبان سے سلامت تو نہیں نہ رہا. تو حدیث مبارک میں تو مسلمان اسے قرار دیا گیا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے.
آج کل تو وہ سب ویڈیو وائرل ہی وہ ہوتی ہے جو نیگیٹو ہو، وہ کہتے ہیں بھائی نیگیٹیوٹی ہوگی کسی کے خلاف بات ہوگی تو ہی تو ویوز ملیں گے، اور ویوز ملیں گے تو پیسے ملیں گے. بعد میں پھر بعد میں کلیئر کرتے رہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس غلط خبر تھی یا پہلے خبر نہیں تھی، یہ نہیں سوچتے کہ لاکھوں لوگوں تک آپ نے کسی کی عزت پامال کر دی، اس کو ذلیل کر دیا، اب وہ بیچارہ کس کس کو وضاحت دے گا، اب اس کی ویڈیو پہ آ کے بات.
وہ ایک نا وہ آپ اسی سے ایک ریلیٹڈ ایک واقعہ پڑھتا ہے کتاب میں کہ ایک شخص جو ہے وہ عطر فروشوں کی مارکیٹ میں چلا گیا اور بے ہوش ہو گیا. اب وہ عطر فروش کوئی آئے تو اس کو جناب مشک سنگھا رہا ہے، کوئی اسے کستوری سنگھا رہا ہے، کوئی اسے گلاب سنگھا رہا ہے کہ بھائی اس کو ہوش آئے. تو ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا اچھا یہ ہے. اس نے کہا اب ہٹ جو میں اس کو ہوش میں لاتا ہوں. تو اس نے اپنی جیب سے ایک چیز نکالی اور اس کے منہ کے ایسے پاس کی نا تو یوں کر کے تازہ دم ہو کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا بھائی
کیا سنگھا ہے،
یہ کیا سنگھا دیا ایسا تم نے کہ یہ اس سے ہوش میں آ گیا، یعنی اسے سکون اور راحت اور دماغ کو سکون اس سے ملا ہے. تو اس نے کہا بھائی صاحب یہ بندہ جو ہے نا لوگوں کے گھروں سے گندگی اٹھاتا ہے،
بدبو
پچھلے زمانے میں وہ گندگی اٹھاتے تھے نا گھروں سے. تو یہ اس کا اتنا عادی تھا کہ عطر کے بازار میں داخل ہوا تو خوشبو برداشت نہیں ہو سکتا
گٹر بجانے والے.
اب اس کو ہوش میں لانے کے لیے تو میرے پاس وہی چیز تھی جو یہ گھروں سے اٹھاتا ہے، تو میں نے اس کو سنگائی ہے، تو اب اس کی جو یوز ٹو چیز ہے وہ اس کو ملی ہے تو یہ ہوش میں آ گیا. تو ہماری قوم کا جو مزاج بن چکا ہے اور دنیا بھر میں لوگوں کا تقریباً مزاج ایسا ہی ہے کہ منفی، نیگیٹو، غلط اس طرح کی جو چیز ہے تو اس کے اوپر ان کو ہوش آ جاتا ہے، اور بہت اچھی چیز ہے اس کو دیکھ کے بھی ہوش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کو سائڈ میں کر دیتے، اس کو سنتے ہی نہیں.
وہ سب یہ بتائیے گا کہ اگر کسی نے کسی کے خلاف ایسی ویڈیو بنائی، اب یہ لاکھوں میں گئی یا ملینز میں گئی، تو یہ اس کے لیے گناہ سب دیکھیں گے، اس کی گناہ کی شدت کیا ہوگی؟
گناہ کی شدت بھی اتنی ہی ہے کہ ایک آدمی نے کسی پر بہتان لگایا تو یہ ایک بہتان ہے، اور ایک لاکھ لوگوں تک وہ بہتان پہنچا تو یہ ایک بہتان ایک لاکھ بہتان میں تبدیل ہو گیا.
اللہ اللہ،
کیونکہ اتنے ساروں کی نظر میں اس کی عزت پامال کر دی اس نے.
صحیح.
اور مسلمان کی عزت پامال کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو اب جتنوں کے سامنے اس نے اس کی عزت پامال کا ذریعہ بنا ہے اتنے کبیرہ گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسے گناہ ملتا رہے گا.
یہ مر بھی گیا ویڈیو تو باقی رہے گی،
مر بھی گیا ویڈیو باقی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا.
استغفر اللہ، کاش یہ سمجھ آ جائے بات. سوشل میڈیا پہ ہی ہر بات سمجھانی ہے، سوشل میڈیا پہ ہی ہر بات کرنی ہے. غور کیجئے ناظرین کہ میری ویڈیو کہیں مرنے کے بعد بھی میرے لیے عذاب کا باعث نہ بنے. کچھ اور کالز دیجیے گا.
عبدالرحمن عطاری گھنیو عرض کر رہا ہوں. حاجی عبد الحبیب بھائی، میرا سوال ہے کہ کوئی بندہ غصے والا ہو اور اسے آپ نے ڈیل کیا ہو، کوئی تجربہ ہو تو ہمیں بتائیں.
چلیں ایک اور کال دیجیے گا.
میرا نام محمد عمر ہے اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں گلگل بلتستان سے، اور میرا مفتی قاسم صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کا کبھی کوئی تجربہ ہوا ہو کسی سرد علاقے کا تو لازمی شیئر کیجیے گا.
سرد علاقے کا، چلے ماشاءاللہ. تھرڈ کال.
خالد عطاری عرض کر رہا ہوں کلفٹن سے. تجربات تو زندگی میں ہوتے رہتے ہیں لیکن بندہ بھول جاتا ہے، ان سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
جی کیا فرمائیں گے نگران شورا؟ کہ تجربات تو ہوتے ہیں مگر بندہ یاد نہیں رکھتا، پھر فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اس کو کیسے ان تجربات سے زندگی میں فائدہ اٹھایا، اس کیا کہیں گے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟
اب یہ کہ تجربے کی بات ہے کہ کس چیز سے ایسا تجربہ ہوا ہے کہ جس سے فائدہ اٹھا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ تجربے کا لوگوں سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نا وہ بھی نہیں اٹھایا جا رہا. میں تو دیکھو ان کے تجربوں سے میں فائدہ اٹھاؤں، آپ کے تجربے سے میں فائدہ اٹھاؤں،
آپ کے تجربے سے ہم سارے فائدہ اٹھائیں.
یہ کہ مطلب ہم ایک دوسرے کے، جیسے حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے نا کہ تجربہ کا لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کے اپنے وقت کو بچاؤ.
ماشاءاللہ
یہ حافظ ملت علیہ رحمہ بڑی زبردست بات کر کے چلے گئے.
کوئی طریقہ ہے مفتی صاحب ایسے تجربات یاد رکھے کہ بندہ یہ ایکسپیرینس میں مجھے نقصان ہوا تھا اب نہیں کرنا؟
اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. نیت ہونا کہ مجھے سیکھنا ہے اور مجھے اس سے جو درس ملا ہے اسے ذہن میں بٹھانا ہے تو پھر فائدہ ہو جاتا ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کیونکہ جیسے ابھی وہ کتاب کے مطالعے کے حوالے سے بات تھی نا کہ کتاب مطالعہ کرتے ہوئے اگر اس کے نوٹس نہیں لکھیں گے تو کتاب بند تو علم بھی بند.
ایسا ہی ہے.
اور اگلی کتاب شروع تو اگلا علم شروع, وہ بند تو وہ بھی گیا, تو اس کے پوائنٹس لکھ لینے چاہیے. زندگی میں تجربات ہزاروں نہیں ہوتے, یعنی کہ چھوٹے موٹے تو روزانہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے یہ کہا جائے نا یار میری زندگی کا تجربہ ہے اس طرح کی جو تعداد ہے نا وہ 100-150 ہی ہوتے ہیں. آدمی کو اپنے تجربات لکھ لینے چاہیے, اس کا خلاصہ جو ہے حاصل کلام لکھ لینا چاہیے. یہ جو اقوال زرنی ہوتے ہیں بیسیکلی وہی تجربات کا ہی نچوڑ ہوتے ہیں نا. اچھا اب کیا ہے کہ اقوال زرنی جو دنیا کے ہیں نا وہ مل کے اتنے ہو چکے ہیں کہ اس کو پڑھتے پڑھتے زندگی گزر جائے گی. تو اپنے متعلقہ آدمی اس میں سے جو ہے نا وہ چیز لے لے. جیسے ابھی امیر علیہ سنت کی جو کتاب آئی ہے
786 نصیحتیں.
اچھا اس میں لازمی بات ہے کہ ہر نصیحت ہر بندے کے لیے, مرد والی مرد کے لیے ہوگی, عورت والی عورت کے لیے, بچے والی بچے کے لیے ہوگی, مختلف مواقع کے اعتبار سے مختلف مواقع کی ہوگی. انسان اپنے خاص اس چیز کے حوالے سے جو نصیحت ہے اسے علیحدہ کر دے. خوشی کا موقع آ رہا ہو تو جو خوشی کے متعلق نصیحت ہے نا صرف ان کو پڑھ لے. ایک مرتبہ کتاب پڑھ لی, اب اس کے بعد جو خوشی کے موقع کی نصیحتیں اب ان کو پڑھتا رہے, اب وہ روزانہ پڑھ لے. شادی کے ایام چل رہے ہیں, ایک مہینہ تیاری ہوتی ہے, 4 دن شادی ہوتی ہے, 34 دن ہوتے ہیں, لیکن یہ 34 دن جو ہے نا وہ نصیحتیں پڑھتا رہے تو یہ اس کے ذہن نشین بھی ہو جائیں گی اور اس کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا. غم کا موقع آیا تو اس کی نصیحتیں دیکھ لے, کسی سے رشتہ کرنا ہے رشتہ بنانا ہے تو وہ والی نصیحتیں دیکھ لے. تو اس میں فائدہ ان نصیحتوں میں یہ بڑا خوبصورت کام ہوا ہے کہ یہ کیٹیگرائز کر دی گئی, ان کے ابواب بنا دیے, ورنہ تو ایک نصیحت چلتی رہتی تو 786 پوری ہو جاتی. لیکن مواقع کی وجہ سے یہ ہوا
چیپٹر
کے لیے ایسا موقع ہوگا ویسی نصیحتیں آدمی کیا وہ دیکھ لیتا ہے. اور یہ نصیحتیں اب یہ وہی کہ امیر علیہ سنت کا 700 سالہ تجربہ ہے.
700 سالہ
یوں کہ ایک آدمی کو زندگی میں جتنے تجربات ہوتے ہیں وہ اگر وہ اسے 7 گنا زیادہ افراد سے ملے تو اس کے تجربات کی تعداد 700 زیادہ گنا ہو جائے گی. تو امیر علیہ سنت کی جو ملاقات اور جو معاملات ہے وہ یوں ہے کہ یہ 50-60 سال کی جو ایک یعنی کہ وہ ہے پریکٹیکل لائف جو ہے تو اس میں جو ملاقاتیں ہیں وہ عام آدمی سے جو ہے نا وہ 10-20 گنا زیادہ ہیں. تو لہٰذا تجربات کی نوعیت بھی تو 70-700 سال والا ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ نصیحتیں موقع محل کی مناسبت سے لے لیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے تجربات کا خلاصہ بھی لکھ لیں, بھلے وہ ایک جملے میں لکھ لیں. جیسے میں لکھتا ہوں الحمدللہ, یعنی میرے پاس اپنی وہ نصیحتوں کی فائل ہے پوری. اب اس میں ایک جیسے نصیحت ہے کہ جس بندے کے بارے میں تجربہ نہ ہو کہ یہ پیٹ کا ہلکا ہے یا یہ رازدار ہے اس کے سامنے کبھی بھی راز کی بات نہ کریں. اچھا اسی طریقے سے اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اب ہوا کیا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا اس طرح کا کہ کوئی چیز بیان کی اور اس نے آگے جا کے اعلان کر دیا, یار یہ اعلان ہی کر دیا اس نے, تو میں نے اس کو لکھ لیا. تو اب بیسیکلی تو یہ پیچھے وہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ لب سے جو باہر نکلتی ہے تو پھر وہ اس کے بعد کہیں نہیں رہتی, پھر ہر جگہ ہی ہوتی ہے. تو ہے تو یہ وہ چیز, لیکن چونکہ پرسنل تجربہ ہو گیا نا تو اب اس کو میں نے چھوٹا سا کر کے لکھ لیا.
بشر رازے دلی کے کر ذلیل و خوار ہوتا ہے,
نکل
جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے.
کیا بات.
تو ایسی چیزیں اپنے تجربات اگر لکھ لیے جائیں تو یہ آدمی کو زیادہ یاد رہتے ہیں, خود پہ بیتے ہوتے ہیں اور اس کی اثرات اور اس کی سنگینی جو ہے نا وہ زیادہ یاد رہتی ہے. تو عمل کی سوچ, سیکھنے کی سوچ اور سوچ پہ اعمال کا دار و مدار.
ایک امیر سنت کا جو نصیحت ہے اگر یہ ہمارے سب کے کام آتی رہے گی, محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ کروڑا کروڑوں آپ باتیں کر لیں, یہ ایک بات جو ہے نا اتنی باتوں پہ غالب ہے. محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے.
محتاط بننا بھی تو آ جائے نا, ہمیں لگتا ہے ہم محتاط ہیں.
ایک دفعہ ایک مفتی صاحب ایک ملک میں اسلام بھائی جا رہے تھے, ان کو امیر سنت نے 20 سے 25 منٹ آدھا گھنٹہ احتیاطیں کیسے کیسے کرنی چاہیے اس پر آپ نے بیان کیا. آدھے گھنٹے کے بعد خود ہی فرماتے ہیں, میں وہ فرمایا عمران آپ نے احتیاط تو بیان تو کیا, احتیاط ہوتی کیا, یہ تو ابھی تک ہم نے بیان کیا ہی نہیں ہے. ہر آدمی کو یہ ہوتا ہے میرے سے زیادہ محتاط آدمی کون ہوگا, میں تو احتیاط کرتا ہی ہوں, یہ تو احتیاط کرتا ہی ہوں, لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ یہ احتیاط جسے میں نے تجربے کار آدمی. جب تک آپ کسی تجربہ کار کی صحبت میں نہیں بیٹھتے نا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ جو لفظ ہے اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے.
احتیاط کہتے کس کو ہیں, محتاط بنا کیسے,
جیسے کہ وٹ اور ہاؤ کا تو فرق ہمیشہ ہی ہوتا ہے نا. اب آپ سے یہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور ہاؤ یہ کہ کیسے کرنا ہے.
آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے گا تو پتا چلے گا نا فتویٰ لکھنا کیسا ہے, فتویٰ ہوتا کیا ہے, فتویٰ نویسی کیا ہوتی ہے, فتوی کی اہمیت کیا ہوتی ہے, فتوی کا ثواب کیا ہوتا ہے, فتوی کے مطابق سب کچھ ہوگا, لیکن آپ کے ساتھ بیٹھے گا تو پتا چلے گا کس سوال کا جواب دینا کیسے ہے, اس کو سمجھنا کیسے ہے. مجھے تو میں تو کبھی طور پہ یہ مطلب کافی تو
احتیاط کورس پھر کب کہاں سے,
احتیاط نہیں آجی, یہ کورس سے بھی نہیں ہوگا, یہ جملوں سے. جیسے لوگ ہمیں ملتے ہیں نا, یار آپ اس کو آپ تنظیمی سوچ کیسے آتی ہے, تنظیمی سوچ کا کوئی بیان نہیں ہوتا. تنظیمی سوچ ساتھ چلنے سے تجربے سے آتی ہے, آپ پر بیتے گی, آپ پوچھیں گے ہم آپ کو بتائیں گے, مجھ پہ بیتے گی میں ان سے پوچھوں گا یہ مجھے بتائیں گے.
کرنے کے کام کرنے سے آتے ہیں.
واہ بیوٹیفل,
کرنے کے کام پڑھنے سے نہیں آتے,
کرنے سے آتے.
بیوٹیفل بیوٹیفل. چلیں جناب, اور آپ نے بھی کال کی ہوئی ہیں تو کچھ کالز ہم اور لے لیتے ہیں. ہاں سرد علاقے کا کوئی تجربہ؟
سرد علاقے کا کئی جگہ کا تجربہ ہے, جیسے ترکی کا یاد ہوگا آپ کو, جو وہاں کی برف کے مناظر تھے اس سے زیادہ یعنی کہ ماشاء اللہ خوبصورت مناظر اللہ تعالیٰ کی کائنات کے, کم از کم اپنی دنیا میں تو نہیں دیکھے ہم نے. تو ایک تو وہ تھا, اور دوسرا یو کے میں بہت سردی جو ہے نا وہ دیکھی ہے, بارہا دیکھی ہے. اسی طرح جب جرمنی گئے تھے تو وہاں کی صبح جو ہے وہ بھی بڑی ٹھنڈی تھی, اور میں نے تو مدینہ منورہ کی ٹھنڈ بھی جسے کہتے ہیں نا فل بٹا فل والی
اللہ
وہ ٹھنڈ دیکھی ہوئی ہے. کہ جب جو 2006 میں حج کیا تھا نا وہ دسمبر میں تھا,
وہ یادگار
ہے نا, وہ دسمبر میں تھا, تو میں حج کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا. تو اس میں سہن میں بیٹھے ہوئے اور نیت یہ تھی کہ ساری رات نا یہاں گنبد خضرہ کے سامنے بیٹھنا ہے, لیکن 2 گھنٹے بعد جو ٹھنڈ نے کام کیا نا.
ایسا مزدلفہ امیری مفتی صاحب سے پہلی ملاقات 2006 کے حج میں ہی ہماری طرف دوست,
جی جی جی,
ہم نے ساری رات مزدلفہ میں لکڑیاں جلائیں اور لکڑیوں کے گرد بیٹھ کر ہم نعتیہ اشعار پڑھتے رہے کہ سونا نہیں ہے کسی نے, بٹ پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہوگا اور لائنیں پتہ ہے مزدلفہ میں کتنی لمبی ہوتی ہیں. تو ہم نے وہ پلان کیا تھا, وہ جاگے کیسے, ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی, تو کمبل اوڑے ہوئے تھے احرام کے اوپر اور لکڑیاں جلائیں, یعنی کسی کو کہتے احرام تھے کہ مزدلفہ میں آپ نے لکڑیاں جلائیں کیونکہ اتنی ٹھنڈ تھی. اور ماشاء اللہ اب 2006 کے بعد اب لگتا ہے کہ اگلے 5-10 سالوں بعد پھر ٹھنڈ میں آنے والا ہے حج ان شاء اللہ. بہرحال ناظرین, وہ غسیل آدمی والی جو بات ایک سوال تھا مجھے بتایا سلمان بھائی, ماشاء اللہ بھولتے نہیں ہے سوال. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت غصے میں کوئی آتا ہے تو بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ اس کو جواب کی طرف تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے, اس کو غصہ نکالنے دیں. اور بعض اوقات 99% تو غلط فہمی ہوتی ہے, اور اگر آپ پیار سے بات کر لیں, ٹھنڈے طریقے سے جواب دے دیں تو الحمدللہ بات بن جاتی ہے. اللہ کی رحمت سے ایسا ہوا نہیں آج تک کہ کوئی جھگڑا ہو گیا ہو, بات کہیں نہ کہیں سارٹ آؤٹ ہو ہی جاتی ہے. تو اگر اچھے انداز سے پولائٹ وے میں, اچھا زیادہ سے زیادہ معافی مانگ لیں یہی ہوگا, وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا.
بعض اوقات بڑے خوبصورت تجربات ہوتے ہیں. مجھے عبدالحبیب بھائی کا ایک واقعہ, اور میں نے ایک مرتبہ اس پہ عمل کیا
ماشاءاللہ,
اور اس کا وہی زر دیکھا میں نے 2006 والے حج کے اندر ہی.
اچھا,
ہم سحری سے یعنی کہ سحری کے وقت ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے.
اچھا,
تو وہ یا تو ابھی شروع نہیں ہوا تھا یا کچھ ایسا تھا کہ اس کا جو ویٹر تھا نا وہ اتنا غصے میں پھیرے نا, یا ہم کچھ باہر سے بھی ساتھ لے آئے تھے تو وہ ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا, تو اس کو تھا ہمارا کھانے کے بجائے باہر سے لا کے کھا رہے, تو وہ بڑے غصے سے آیا نا عبدالربی بھائی کی طرف, اور اس نے کچھ بولنا شروع کیا, زبان اس کی پڑوس پاس پڑوس کی تھی. تو عبدالربی بھائی نے نا ایسے کرا, معاف کر دے. اچھا, اس کا سارا ہی غصہ ٹھنڈا ہو گیا نا, کیونکہ اس کو یہ پتا کہ ان کا یہ بڑا وہ کیا ہے مہا مولوی جو وہ ہے وہ جو ساؤتھ افریقہ کے سفر میں تھا بھی.
جی,
تو اس نے جیسے دیکھا نا کہ یار یہ ان کے سب سے بڑے ہیں اور اس نے ہاتھ ہی جوڑ دیے, وہ ایسا ٹھنڈا ہو نا اس کے, اچھا ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے, کیا آرڈر ہے آپ کا,
اور کیا کرے اس کے غصے کے بغیر میں کیا غصہ کرے. تو یہ سب سے بیسٹ سولوشن ہے کہ معافی مانگ لیں, بھائی تو بس ٹھیک ہے ٹھنڈا میرے سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے. بحث کرنے سے آگ کو آپ اور پیٹرول ڈال رہے ہیں. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا, اور وہ الحمدللہ وہ امیر سنت کی تربیت ہے, فرسٹ میری ڈرائیو زندگی کی, فرسٹ ڈرائیو, اور وہ امیر سنت کے ساتھ تھی. وہ پیچھے پورا ایک واقعہ ہے کہ کیسے وہ ڈرائیو ہوا, جو بھی ہوا. تو ہوا یہ کہ فرسٹ ڈرائیو ہی تھی تو اتنی پریکٹس تو تھی نہیں, جانا کھارا در تھا. تو ہم یہ کھارا در کا جو مکر پاڑے کا جو ایریا ہے, یہاں کوئی موٹر سائیکل تھی یا سائیکل تھی, تو امیر علیہ السلام یہاں بیٹھے اور میں یہاں بیٹھا ہوں. تو شیرٹ گاڑی تھی تو وہ کسی سائیکل والے کو یا موٹر سائیکل والے کو میں نے ہٹ کر دیا. بہت زیادہ مکر پاڑے میں گاڑی ہے تو اس ایریا میں اتنی اسپیڈ سے چل نہیں سکتی, اور میری تو تجربہ بھی نہیں تھا. اس کو میں نے تھوڑی سی ہٹ کر دی, وہ اترا اور جس کو کہتے نا او مولوی, تو اچھا وہ میری طرف نہیں آیا, امیر علیہ السلام کی طرف آیا. تو باپا نے شیشہ نیچے کیا اور اس کے جا کے بولا معاف کر دو, واپس جا کے اسکوٹر پہ بیٹھ کے وہ بھی چلا گیا. تو اب یہی بیسٹ سولوشن ہے کہ میں ہوگی غلطی, لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ ہے. تو ماشاء اللہ امیر علیہ سنت کی اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ باتیں ایسی جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں.
ابھی ہم یہ اس میں افریقہ میں تھا تو چار پانچ گاڑیاں ساتھ تھیں, ہماری جو میری جو گاڑی جس پہ میں تھا آگے اسپیڈ بریک کرتا کیا تھا تو اس نے ہلکی سلو کی نا تو پیچھے والے نے آ کر
اچھا مار دی, اپنی گاڑی نے اپنی گاڑی کو مار دی,
اپنی گاڑی اپنی گاڑی. اب جو میری جو گاڑی چلا رہا تھا نا اس سے پہلے کہ یہ اچھالا لے, مطلب ہمیں ہم باغت اچھلے ہیں, تو اب وہ خالی میں نہیں ہوں گی
ہاتھ پکڑ لی.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل بڑا
اشارے سے آپ نے غصہ ٹھنڈا کر دیا.
میں کہا بھائی مطلب مہربانی,
اولیاء کرام کی شان دیکھیں,
تو بندے روزانہ چار پانچ لا کے آپ کا ہاتھ پکڑوانا چاہیے.
نہیں نہیں مفتی صاحب ایسا نہیں کرنا,
یہ ہاتھ پکڑنا کمال کا ہے بھائی, بندہ ٹھنڈا ہو گیا.
نہیں وہ بالکل سمجھ گیا نا
کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں.
ہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں,
صحیح صحیح.
یہ وہ امیر علیہ السلام اس طرح کا واقعہ
شکر کا,
وہ جو ایک کوئی پڑوسی تھا وہ ناراض ہو گیا,
آپ گلے جا کے لگا لیا,
جا کے فرمایا یار اب تک ناراض ہوئے اس طرح کی,
گلے لگا لیا جس سے ناراض ہو, نا 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 لو لو لے لیا.
بیسٹ یہی ہے, سب سے بیسٹ یہ کہ آپ پتا ہے نا یہ ناراض ہے نا تو آپ تھوڑا سا
تھوڑا آگے گئے. میں کہا یار یہ شکر کا پہلو نہیں تھا کہ ناراضگی کا پہلو تھا, کتنا لگاؤ ہماری گاڑی کو, ہم بیٹھے ہوئے گاڑی چل
اتر کے دیکھا بھی نہیں آپ لوگوں نے کتنا لگا کیا لگا ڈینٹ.
میں تو پہلو شکر کا تھا یار,
ماشاء اللہ
بچت ہوگی نا زیادہ زور سے.
ہم بیٹھے گاڑی میں بات کر رہے ہیں, گاڑی چل رہی ہے اور اس میں بات کر رہا ہوں, اس سے اب شکر کا پہلو نہیں تو کیا ہے, نہ اسپتال گئے نہ گاڑی کو.
ہم لوگ شکر ہی کیا تھا سعودی
عرب میں. آپ لوگ شکر بھی کرتے ہو پھر تھوڑی دیر بعد یہ واقعہ کیوں یاد کرتے ہو؟ سعودی عرب والا آپ شکر کر لو,
ہمارا یہ تجدید شکر,
ہمارا سالانہ پروگرام ہی یہی ہے کہ شکر کو یاد
کر. ہر ذاتی تجربے میں آپ وہ واقعہ
لے آتے ہیں, حضور کا منع ہے نا تجدید شکر کا تو منع ہے ہی نہیں.
کمال, چلے جناب کال دیجیے.
ذاتی تجربات تینوں حضرات ماشاء اللہ دیکھ کر, ابھی تکلیف میں تھا پریشانی میں تھا, ماشاء اللہ انہیں دیکھ کے پریشانی تکلیف ہی دور
ہوئی.
اللہ انہیں سلامت رکھے, قاسم صاحب کو, عبد العزیز بھائی کو, حاج عمران صاحب کو, ماشاء اللہ دل کو ٹھنڈک پہ گئی, مزے کو مزہ آ گیا. میں نے ابھی آن کیا اور دیکھ کے طبیعت خوش ہو گئی, ماشاء اللہ مرحبا. اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے,
ماشاء اللہ. آئیے آپ کی حسن نظر بھی اور آپ کی محبت ہے, اللہ آپ کی تمام مشکلیں
بہت بہت
آسان,
بہت بہت شکریہ,
ماشاء اللہ. اگلی
بدر زہتاری سرائے عالمگیر سے, آپ عید کے دن کس طرح گزارتے ہیں؟
اگلی کال دیجیے گا.
گلگت بلتستان ڈسٹرکٹ کردو سے عرض گزار ہوں غلام مرتضی عطاری, آپ اپنے والد صاحب کو اس علیہ صاحب کب کب اور کیسے کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
جی پہلا سوال جو تھا آپ سے اس کا اگر جواب ارشاد ہو جائے.
اس بار عید کا یہ کئی سالوں سے سوچتا تھا لیکن میں پریکٹیکل نہیں کر پاتا تھا, کیونکہ رات جاگنا پھر پریکٹیکل نہیں ہوتا تھا. اس بار تھوڑا سا دل کو منا کر رکھا تھا کہ سونا ہے, کیونکہ اس بار یہ میں نے نیت کی تھی کہ میں اپنے کچھ پرانے اور دیگر اسلامی بھائیوں سے عادتوں کو تعزیت وغیرہ کا تھا یار یہ کریں گے. تو میں رات کو شاید ڈھائی پونے تین گھنٹے لیٹ گیا, کچھ نیند آئی کچھ نہیں آئی, کیونکہ رمضان تو پورا جاگنے میں گزرتا تو یہ اچانک سے رات کو نیند آ جائے گی. خیر الحمدللہ آرام ہو گیا. فجر کے بعد اور ناشتہ ہوتا ہے پاپا کے ساتھ, ہر سال فجر کے بعد ناشتہ ہوتا ہے میرے سنوں کے ساتھ, اور پھر عید کی نماز, پھر آپ کے یہاں حاضری ہوئی, پھر گئے دو تین اسلامی بھائیوں کے یہاں. یہ میری بہت زبردست میری خواہش ہوتی تھی کہ میں عید ایسے گزاروں, اور اپنے پرانے سینئر اسلامی بھائی بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے ساتھ عید میں جا کر میں ملوں. تو الحمدللہ یہ کر کرا کر آئے تو زہر کی وقت ہو گیا تھا, زہر پڑی سو گئے, پھر اثر پڑی. اور یہ
آپ کی عید کیسے گزری صاحب؟
ویسے تو نگرانی شورا کی بات میں ان سب کے لیے درس ہے جو میری نگرانی شورا کی دعوت کرتے تھے عید پہ, اور انہوں نے نہیں کی.
اچھا
بارہ کا یہ کہ عید جو ہے وہ ہوتا یہی ہے کہ رمضان کی مصروفیت جیسے چل رہی ہوتی ہے نا رات کے جاگنے کی, تو اس کے بعد یہی ہوتا کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز, اور میرا تو معمول تقریباً کئی سالوں سے یہی ہے کیونکہ میں یہاں ہوتا ہوں, والدہ فیصل آباد میں ہوتی ہیں, تو عید کی نماز کے بعد مجھے صرف ایک فون کرنا ہے والدہ کو, بس اس کے بعد پھر مجھے آرام کرنا ہے, پھر میں 11 یا 12 بجے اٹھ کے اس کے بعد پھر زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو میں پرسنل میسج کرتا ہوں.
ماشاءاللہ,
یعنی کہ گروپ میسج کی بجائے, کہ جیسے بہت سارے گروپ بنے ہوتے ہیں سب کو کر دیا, دارالفتح کا گروپ ہے تو دارالفتح کے گروپ میں ایک میسج, لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے سینئرز ہیں یا بہت سارے جونیئرز ہیں تقریباً 40-45 افراد کو میں میسج کر دیتا ہوں.
ماشاءاللہ,
تو اس کا بڑا ایک اچھا اس کا
رسپانس, وہ میسج بھی ایک ہی میسج کاپی ہوتا ہے یا سب
کو؟ نہیں نہیں, وہ ہر ایک, وہ تو ہر ایک کا نام لے کے باقاعدہ اس کو میسج کرتا ہوں نا کہ بھی فلاں آپ کو عید مبارک, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. تو اسی طرح پھر جتنے بھی اہل محبت ہیں, دوست ہیں, ان سب کو میسج ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ کا حکم ہوتا ہے یہاں آنے کا, عام طور پہ
جی ماشاء اللہ
4 بجے آنا ہوتا ہے, تو وہ ہوتا ہے. تو یوں کر کے پھر اس کے بعد دوست وغیرہ ملنے آ جاتے ہیں, پھر ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے. میرا جانا کم ہی ہوتا ہے, میں عید پہ کم ہی کہیں
جائیں, ٹریول نہیں کرتے, کوشش کرتے گھر پہ ہی ہوں. ٹھیک ہے, کوئی ایسا ملک جو مدینہ منورہ کے علاوہ بھی جہاں کا ٹریول یاد آتا ہو؟ یا
ٹریول یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ٹریول ہوا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیان کے لیے مجھے آپ آگے کر دیتے ہیں, آپ آرام سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, مجھے کرنا پڑتا ہے.
بڑے مزے نگرانی شورا کے ساتھ ہی میرے مزے ہوتے کہ آپ حضرات ساتھ ہو پھر آپ بیان کریں.
مجھے دبئی کا بیان نہیں آج تک بولتا, وہ بھی حج سے واپسی بھی کیا تھا. اتنی شدید تھکاوٹ کہ جہاز سے اترتے نیند نیند نیند, 2 دن سے جاگ رہے تھے اور بیان میں, اور اتنی نیند تھی کہ دماغ کام نہیں کر رہا تھا. بیان بھی اسی میں تیار کیا, وہ تو چلے پھر پرنٹ نکال لیا, پرنٹ آؤٹ نکال لیا اس کا تو چل گیا. بیان سے پہلے وہ جو انرجی ڈرنکس ہوتی ہیں ان میں سے ایک جو اسٹرانگیسٹ تھی وہ والی استعمال کی, لیکن میری نیند اس سے بھی دور نہیں ہوئی. اور بیان کے دوران میرا آدھا تو میں بیان کر رہا تھا اور آدھا یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ میں سو نہ جاؤں بیان کے اندر میں.
اس کے بعد کیا ہوا ذرا یہ سنیے گا.
اور اتنی بڑی تعداد, تو بیان کر کے میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کام ختم, کام ختم. اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ مفتی صاحب عام ملاقات فرمائیں گے پورے 4000 افراد,
ہزاروں لوگوں سے لائن لگوا,
ہزاروں لوگ. تو پھر ان سے ملاقات بھی کی, پھر زندگی
جاگتے ہوئے
سب سے زیادہ
سب سے بڑی ملاقات
جاگتے ہوئے ملاقات,
ہاں پھر جاگتے ہوئے تھی. تو یہ بڑا ہوا.
تو یہ آپ نے مطلب یہ واقعہ بھی جو ہے آپ نے میرے پہ سنا دیا, مطلب کوئی یادگار. اب وہ تو پوچھا تھا کون سا ملک یاد آتا ہے. ماشاء اللہ, چلے بہرحال ناظرین
یہ دبئی کا واقعہ ہے.
ہاں, آپ کے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے آپ کیا کر؟
الحمد للہ,
کیسے کرتے ہیں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں.
مختلف اوقات میں والد صاحب, والدہ
ماشاء اللہ,
اور میری خالہ
ماشاء اللہ
جو مجھے پالتی تھی, الحمد للہ ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ سلسلہ رہتا ہی, اللہ کا شکر ہے
ماشاء اللہ. اور کرتے رہنا چاہیے اپنے
مسجد, اللہ کا شکر ہے والد صاحب کے نام پر
بنی مسجد, ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
میری امی کے نام پر مسجد بنی ہوئی ہے خیر النساء,
واہ 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 واہ,
شکر ہے اللہ کا. یہ
جو ہو سکتا ہے, دیکھیں ناظرین ہم جو کچھ ہیں ہمارے ماں باپ کی وجہ سے, اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کیجئے, چلے گئے تو ان کو اصال ثواب کرتے رہیے, اور ان کے لیے ایسے صدقہ جاریہ والے کام کر دیں کہ ہم رہیں نہ رہیں انشاءاللہ ان کو ثواب ملتا رہے. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے اصال ثواب جو کرتے ہیں, ایسا نہیں ہمیں نہیں ملتا, اللہ کی رحمت کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے. تو اب ہمیں اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم.
باتیں ہیں کچھ خاص ذاتی تجربات, باتیں ہیں کچھ خاص ذاتی تجربات.